يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ good. MashaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala aap sab ko isi tarah khair aur aafiyat ke saath rakhe. Khush baash apne apne gharon mein shaad aur abad rakhe. Alhamdulillah, alhamdulillah, main bhi bilkul theek hoon. Alhamdulillah, aap sab ki duaye hain. Barakah wa afiq. Allah subhanahu wa ta'ala hum sab ke liye is safar mein bahut aasaniyan farmaye. Ameen. Allahumma ameen. Inshallah, sabse pehle attendance ki taraf chalte hain. Theek hai? Ready for the attendance? Yes? Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مایا عمر، انیلا عمر، عفت اسما سعیدہ، عفت فاطمہ، شاہین مقصود، حاجرہ آصف، امت الفرحین، عشرت سلطانہ، حلیم اقبال، نجمہ رشید، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، محنور عرفان، مریم بی بی، سمیرہ جیوہ، شیراز افغین، عطیبہ اعجاز، علیہ شروف، فیروزہ ثناءاللہ، صنوبر مسعود، کمل قدوائی، مدحت قدوائی، فریحہ اقبال، ان فاطمہ خطیب. جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ اپنی دعا کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ایوری ون از ریڈی انشاءاللہ. اور ہمارا کتاب الدعا کا یہ لاسٹ چیپٹر ہے. ویٹنگ فار اوکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی تھنک سسٹر عشرت کو اسٹل وہاں پہ بھی کچھ پرابلم ہے، بٹ لیٹس سی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے میڈیمز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اسے ان کو حاصل کر رہے ہیں. رائٹ. تو ابھی جیسے وہ دعا کا لیکچر چل رہا تھا نا وسیلہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. یا رب تو ہم سب کے لیے آسانیاں فرما. اور یہ وہ ویز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں، تیری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یا رب تو ہمارے لیے ان چیزوں میں بھی آسانیاں فرما، ان چیزوں کو بھی ہمارے حق میں کر دے تاکہ ہم بہتر طور پر اس چیز کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. متفرق دعائیں، کتاب دعا، پیج نمبر 159 اینڈ مسئلہ نمبر 230 اینڈ 231. انشاءاللہ دیکھتے پھر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دعا کے مسائل کتاب میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے الادعیۃ المتفرقہ، متفرق دعائیں. نو مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے. ان ابی مالکی رضی اللہ عنہ قال کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات. یہ ہائلائٹ کر لیں دعا کے پاس. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واعفني وارزقني. حضرت ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے نماز سکھاتے، پھر اسے یہ دعا پڑھنے کا حکم فرماتے. یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، عافیت عطا فرما اور رزق سے نواز. اسے مسلم نے روایت کیا. کہاں ہے اسے ملتی جلتی دعا؟ کس موقع پہ پڑھتے ہیں؟ دو سجدوں کے بیچ کی دعا. ٹھیک ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو کنورٹ ہونے والوں کو یہ دعا بتاتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی نا. تو ایسی چیزیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں, جب ضرورت پڑے تو پھر اس کی بات بتائی بھی جا سکتی ہے دوسروں کو. نیا کپڑا پہننے کی دعا یہ ہے, ان ابی سعیدی الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه اما قمیصا او امامتا او رداء ثم يقول, یہ ہے آگے دعا کے الفاظ, اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے, خواہ کرتا, پگڑی یا چادر, اس کا نام لے کر یہ دعا فرماتے, یا اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے, تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے, میں تجھ سے اس کپڑے کی اور جس شخص کے لیے بنایا گیا ہے اس کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں, اور اس کپڑے کے شر اور جس شخص کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. تو اب دیکھیے کپڑے پہننے کی بھی دعا ہے, مانتے ہیں, پڑھتے ہیں کوئی جوڑا پہنتے ہوئے کپڑا پہنتے ہوئے دعا؟ نہیں کبھی پڑھتے. کپڑے کتنے نئے پہنتے ہیں؟ اکثر پہنتے ہیں نا ہم لوگ, تو وہ کپڑے پہننا بھی اجر ہے. اچھا, ہمارے کلچر میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے, اول تو دعائیں پتہ بھی نہیں ہے. مثال ہے کہ آپ خود ایک نیا کپڑا پہنے تو آپ کو یہ دعا سکھا دی. اللہ کے نبی نے تو وہ دعائیں تک سکھائی جو دوسرے کو اچھا یا نیا کپڑا پہنا دیکھے تو مانگے, وہ کس کو آتی ہے؟ ہم عموماً محفلوں میں, دعوتوں میں, پارٹیوں میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہر ایک نے نئے پہنے, کسی کو دیکھے ہائے, کسی کو ہوئے بڑے اچھے لگ رہے, بڑا پیارا لگ رہا. بالکل یہ جملے نہیں بولنے چاہیے, یاد رکھیں, یہ آداب کے بہت خلاف ہے. آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے نیا کپڑا پہنا, دعا دے دیں, کس کو آتی ہے؟ نہیں آتی. کتنے خود غرض ہیں ہم سب نا, ہم دوسروں کی اتنی محنت جو انہوں نے اتنے ہزاروں میں پیسے لگا کے کی ہوتی ہے, ہم ان کو آگے سے دعا بھی نہیں دیتے, اور خود پہنتے ہوئے کیا پڑھنا یہ نہیں پتا. یہ تو ایک ہماری غفلت کا حال ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ اس سے ہر چیز پر عبادت بنے گی. یہ نہیں کہ نیا کپڑا نہ پہنو, نیا پہنو تو یہ دعا مانگ لو, اس سے اپنا ہی فائدہ ہوگا نا. پھر اکڑ بھی آتی ہے نا بندے میں نیا کپڑا پہن کے, پھر نماز بھی نہیں پڑھنے کو بعض دفعہ دل کرتا کہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں. تو یہ دعائیں ساری یاد کریں. آپ کی وہ دعا حفظ مسلم کے بالکل شروع میں ہی آتی ہے, آپ کو یاد ہونی چاہیے. میں ابھی بول بھی دوں گی لیکن آپ لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں. جی, حفظ مسلم آپ کے پاس ہے, پڑھا دو آپ لوگوں کو. چلیے, نیا لباس پہننے والے کے لیے یہ دعا ہے, دہرا لیجیے ساتھ ہی. تبلی ویخلف اللہ تعالی, تم اسے پرانا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض اور دے. کیا مطلب ہے؟ تمہیں اتنی لمبی عمر ملے کہ یہ کپڑا پرانا ہو جائے, جس کو کہتے ہیں نا پہننا ہنڈانا, ہاں, اور پھر اس کے بعد تمہیں نیا بھی ملے. یعنی یہ نہیں کہ تمہاری زندگی کا آخری جوڑا ہو, اس کے بدلے اور بھی ملے. آپ سچ بتائیں, کسی کو نئے جوڑے میں دے کر یہ دعا دے اور اس کو بھی شرط یہ کہ ترجمہ آتا ہو تو شاید آپ کے گلے ہی لگ جائے. کتنی پیاری مجھے دعا دی ہے. اگلی دعا اس سے بھی پیاری ہے, البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. پہنو نیا لباس اور زندگی بسر کرو قابل تعریف, یعنی تعریفوں والی زندگی بسر کرو, اور فوت ہو تم شہید بن کر. سبحان اللہ, ہے نا دلوں کے کینے اور بغض ختم کرنے والی. اب آپ تو کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھیں یا آپ کو لگتا ہے کوئی اچھا لگ رہا ہے, آپ کیا کہیں؟ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب اگلا آگے سے کیا کرے بھلا؟ اچھا لوگ پھر آگے نہیں نا, اب جھوٹ نہ بولو, نہیں نہیں بناؤ, نہیں بڑے نہیں بناؤ. اچھا ساتھ ہی اگلے کو شرمندہ کر دے, میں نے جھوٹ بولا. اکثر دیکھے لوگ یہ کر, نہیں چلو نا ویسے نہ کرو, نہیں نہیں ایسے نہیں, کچھ لوگ آگے سے اٹھلانے لگتے ہیں. تو اگر آپ دعا یاد کر لیں, کسی کو بھی دیکھیں اس کو دے دیں, کوئی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو منہ سے کہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں, اس لیے تھوڑی کوئی پہنتا ہے کہ دوسرے اس کی تعریفیں کریں. صرف ان جملوں کی وجہ سے بعض دفعہ اچھے کپڑے اور نئے کپڑے پہننے کو دل نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اچھا جی بڑے اچھے لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ کپڑے اچھے ہیں تو ہم اچھے لگ رہے ہیں, کپڑے خراب ہیں دم برے, تو یہ تو پھر کپڑوں کی خوبی ہوئی ہماری تو نہ ہوئی نا. تو یہ بھی اسلامی ایٹیکیٹس میں آتا ہے, ہمیں ان کا پتا ہونا چاہیے.
اکثر ماشاء
اللہ کہہ دے, بارک اللہ کہہ دے, اور نگاہوں سے پتا چل جاتا ہے آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ. اور کچھ تو یہ بھی نہیں کہتے گا اچھا جی بڑے اچھے کپڑے پہنے, یہ بھی پھر ایک آہ ہوتی ہے کسی کی, لوگ کہاں برداشت کرتے ہیں. اور خاص طور پہ دین کے موقع پہ دین والوں کو پہنتا دیکھ کر تو کہتے ہیں اچھا جی یہ کون سا دین ہے کہ کپڑے بھی نئے پہنو. جی آپ نیلا, ہاں جی اس میں ایک اور لباس پہننے کی جو شروع میں ہم نے دعا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے اسی میں حصہ مسلم میں. الحمدللہ الذی کسانی حاضا, آگے پڑھنا تھا تو پڑھ لیجیے کہ حاضا صوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے پہنایا ہے یہ لباس اور عطا کیا مجھے یہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر. سبحان اللہ. تو یہ ساری دعا انشاءاللہ دل کو کھول دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو نفع اللہ بنا دیں. کپڑوں والی دعائیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری اکٹھی بھی ایک ٹاپک کے اندر کی جا سکتی ہیں اور عام کی جا سکتی ہیں کہ کیسے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. الحمد للہ. یہ کہ دعائیں نئے کپڑے پہ کے حوالے سے کہ نیا کپڑا پہنا جائے یا کسی نے پہنا ہو تو اس کو دیکھ کر کیا دعا کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو پہلی دعا ہم نے دیکھی کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کیا دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اچھا اگر کوئی آپ کے سامنے اسلام قبول کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, اس نے تو اپنے لیے دعا کی ہے, آپ کیا کریں گے؟ ہمارے سامنے کوئی نو مسلم آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی آپ کے سامنے کوئی نیا مسلم نہیں آیا نماز سکھانے؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ گریٹ کرنا چاہیے, اس کو مبارک دینی چاہیے, اپنے لیے دعا کروانی چاہیے. اوکے. وہ تو اپنے لیے دعا کرتے ہی ہے, آپ اپنے لیے دعا کروائیں, کیونکہ وہ بالکل ایسا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رائٹ. پچھلے اس کی ساری جو برائیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ بالکل ایک نئے بچے کی طرح, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا ویسے بالکل پاک صاف اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اپنے لیے اس سے دعا منگوائیں. رائٹ. اس سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے. سو پھر ہم نے دیکھی نیا کپڑا پہننے کی دعا. اوکے. الحمدللہ. ایک تو یہاں پہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں کہ جس نے ہمیں یہ کپڑے پہنائے. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے اگین جیسے ہم کسی بھی چیز کی خیر اور شر کی چیز کرتے ہیں کہ اس میں جو خیر ہے وہ ہمیں عنایت فرما اور جو شر ہے اس سے ہمیں بچا کے رکھ. اسی طرح اپنے آپ کو عاجز بنانے کے لیے ہم اس طرح بھی دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ. کہ یار اب اس کے ہم میں تو کوئی طاقت نہیں تھی. رائٹ. تیرا ہی شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ کپڑے عنایت فرمائے. اسی طرح ملتی جلتی دعاؤں کو کس طرح ایک دوسرے ورڈنگ کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں. رائٹ. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام. رائٹ. تو اسی سے آپ اس دعا کو یاد رکھ سکتے ہیں, الحمد للہ الذی کسانی. کسانی کہتے ہیں کسوا, کسوا کہتے ہیں کپڑے کو. سو کسانی, جس نے مجھے کپڑے پہنائے, ہذا ثوب, یہ جو کپڑا میں نے پہنا ہے, ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوا, اور مجھے رزق دیا جس کی طاقت میرے اندر نہیں تھی کہ میں اس کو بنا سکوں یا پہن سکوں. ٹھیک ہے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسی طرح کسی کو اگر نئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں تو کیا دعا دی جا سکتی ہے؟ بڑی چھوٹی چھوٹی سی, اتنی پیاری پیاری سی دعائیں ہیں, آتی ہیں آپ کو؟ اوکے, دیٹس اوکے. ٹھیک ہے, نہیں آتی, ایک بھی دعا نہیں آتی. ابھی جو استاد نے چھوٹی چھوٹی سی دو دعائیں کرائی, مجھے یاد پڑتا ہم نے یہ دعائیں پہلے بھی کی ہوئی ہیں. ہاں, یاد رکھنی ہے ان کو, عمل میں لائیے. ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ علم کو اگر عمل میں لائیں گے نا تو پختگی آئے گی. ٹھیک ہے, سو ایک تو بڑی پیاری سی چھوٹی سی دعا, تبلی و یخلف اللہ تعالی, رائٹ, یعنی آپ اس کو پہنو اور اس کو پرانا کرو, مینس اور آپ کو کپڑے ملے, اس کپڑے کو پہن کے پرانا کرو اور آپ کو یخلف اللہ تعالی, اور اس کے پیچھے اور اللہ تعالی آپ کے لیے کپڑے لے جائے, رائٹ. اسی طرح البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن, اوکے, یو نو دس ون, الحمد للہ, رائٹ. سو چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کی دعائیں یاد کیا کیجیے. اوکے, ایون جو تبلی و یخلف اللہ تعالی والی دعائیں نا, وہ تو اتنی پیاری ہے کہ ایک صحابیہ تھی, جب چھوٹی تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی, اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کپڑا جو ہے میں نے پھٹنے تک اپنے پاس رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کپڑے کے حوالے سے دعا دی تھی. سبحان اللہ, ایسا ایسا پیار تھا صحابہ کرام اور صحابیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہم نے بھی اپنے لنکس دیکھنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ ہمارے رشتے کس نوعیت کے ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھتے ہیں, کتنی محبت رکھتے ہیں, کیونکہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا یہ چیز کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو. ریمبر سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی تھی, اتنی پیاری آیا, ہاں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یس, بالکل, فالو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنی محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور کتنی ہم اتباع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف انشاءاللہ. سورۃ الکہف, نئی سورہ جو کل ہم نے شروع کی, اور اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے شروع کیا تھا, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آیہ نمبر 19-44 پہلے ہم تجوید کریں گے, دین ٹرانسلیشن, اینڈ دین ویل ٹیک اے بریک فرسٹ, دین ویل ڈو اے پارٹ آف تفسیر, اینڈ ویل ڈو ٹیک اندر بریک فار صلاۃ الظہر, اینڈ دین ویل فنش آور تفسیر اینڈ ٹیک. اوکے, ٹھیک ہے, ایوری ون از کلیئر, سو ویل اسٹارٹ اور لیسن ان شاء اللہ بسم اللہ تجوید. ان شاء اللہ اپنے مصحف کھول لیجیے, سورہ کہف لیسن نمبر 151 آیہ نمبر 19 سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 151 at number 19-44, Surah Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
أعوذ بالله من الشيطان
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ثلاثة الرابعهم كلبهم
فيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
إلا أن يشاء الله
إلا أن يشاء
اذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع
أبصر به وأسمع
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
ما لهم من دونه
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ أحدا
ولم تجد من دونه ملتحدا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
الحياة الدنيا
تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
وقل الحق من ربكم فمن شاء
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء
الشراب
بئس الشراب
وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن سنا عملا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يضيعوا أجر من أحسن عملا
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا
سندس وإستبرق فيها على الأرائك
من سندس نعم الثواب
وحسنت مرتفقا
وحسنت مرتفقا.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما
واضرب لهم مثل
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما
وفجرنا خلالهما نهرا
وفجرنا خلالهما نهرا
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره
وكان له ثمر
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا
قال ما
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
وما أظن الساعة قائمة
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا
أنا أقل منك مالا وولدا
إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا
ولم تكن له فئة ينصرونه
هنالك الولاية لله الحق
هنالك الولاية لله الحق
هو خير ثوابا وخير عقبا
هو خير ثوابا وخير عقبا
یہاں پر مالا سنت ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبق نمبر 151 آیت نمبر 19 سے 44 سورۃ الکہف لیسن نمبر 151 آیت نمبر 19-44 سورۃ الکہف لفظی ترجمہ دہرائیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك بعثناهم.
وكذلك بعثناهم.
اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو.
اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو.
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ.
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ.
تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں.
تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں.
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ.
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ.
کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے.
کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے.
کم لبثتم.
کم لبثتم.
کتنی مدت رہے تم.
کتنی مدت رہے تم.
قَالُوا.
قَالُوا.
انہوں نے کہا.
انہوں نے کہا.
لبثنا یوماً او بعد یوم.
لبثنا یوماً او بعد یوم.
رہے ہم ایک دن یا کچھ حصہ.
رہے ہم ایک دن یا کچھ حصہ.
یومن اس ایک دن کا.
یومن ایک دن کا.
قالو.
قالو.
انہوں نے کہا.
انہوں نے کہا.
ربکم اعلم.
ربکم اعلم.
پروردگار تمہارا خوب واقف ہے.
پروردگار تمہارا خوب واقف ہے.
بما لبثتم.
بما لبثتم.
ساتھ اس کے جو رہے تم.
ساتھ اس کے جو رہے تم. فبعثوا.
پس بھیجو.
پس بھیجو.
احدکم.
احدکم.
اپنے میں سے کسی کو.
اپنے میں سے کسی کو.
بیوارقیکم.
بیوارقیکم.
اپنا روپیہ دے کر.
اپنا روپیہ دے کر.
ہاذہ.
ہاذہ.
یہ.
یہ.
الی المدینۃ.
الی المدینۃ.
شہر کی طرف.
شہر کی طرف.
فلینظر.
فلینظر.
پس دیکھے وہ.
پس دیکھے وہ.
ایوہا.
ایوہا.
کون سا ان میں سے.
کون سا ان میں سے.
اس کا.
اس کا.
صاف ستھرا.
صاف ستھرا.
تعامن.
تعامن.
کھانا ہے.
کھانا ہے.
فلیاتکم.
فلیاتکم.
بس لے آئے تمہارے پاس.
بس لے آئے تمہارے پاس.
برزقم منہ.
برزقم منہ.
کھانا اس سے.
کھانا اس سے.
ولیتلطف.
ولیتلطف.
اور چاہیے کہ نرمی سے کام کرے.
اور چاہیے کہ نرمی سے کام کرے.
ولا یشعرن بکم احدا.
ولا یشعرن بکم احدا.
اور ہرگز نہ حال بیان کرے تمہارا کسی کو.
اور ہرگز نہ حال بیان کرے تمہارا کسی کو.
انہم.
انہم.
بے شک وہ.
بے شک وہ.
ان یظہروا.
ان یظہروا.
اگر غلبہ پا جائیں.
اگر غلبہ پا جائیں.
علیکم تم پر.
علیکم تم پر.
یرجموکم.
یرجموکم.
سنسار کر دیں گے تم کو.
سنسار کر دیں گے تم کو.
او یعیدوکم.
او یعیدوکم.
یا لوٹا دیں گے تم کو.
یا لوٹا دیں گے تم کو.
فی ملتہم.
فی ملتہم.
اپنے دین میں.
اپنے دین میں.
ولن تفلحوا.
ولن تفلحوا.
اور ہرگز نہ فلاح پاؤ گے تم.
اور ہرگز نہ فلاح پاؤ گے تم.
اذن ابدا.
اذن ابدا.
اس وقت کبھی.
اس وقت کبھی.
وکذالک.
وکذالک.
اور اسی طرح.
اور اسی طرح.
آثرنا.
آثرنا.
مطلع کیا ہم نے.
مطلع کیا ہم نے.
یعنی اطلاع دی. علیہم ان پر.
علیہم ان پر.
لیعلمو.
لیعلمو.
تاکہ وہ جان لیں.
تاکہ وہ جان لیں.
ان وعد اللہ حق.
ان وعد اللہ حق.
یہ کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے.
یہ کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے.
وَأَنَّ السَّاعَةَ.
وَأَنَّ السَّاعَةَ.
اور یہ کہ قیامت.
اور یہ کہ قیامت.
لا ریب فیہا.
لا ریب فیہا.
نہیں کچھ شک اس میں.
نہیں کچھ شک اس میں.
اذ یتنازعون.
اذ یتنازعون.
جب وہ جھگڑتے تھے.
جب وہ جھگڑتے تھے.
بینہم.
بینہم.
آپس میں.
آپس میں.
امرہم.
امرہم.
ان کے معاملے میں.
ان کے معاملے میں.
فقالوا ابنوا علیہم.
فقالوا ابنوا علیہم.
پس کہا انہوں نے بناؤ ان پر.
بس کہا انہوں نے بناؤ ان پر.
بنیانن.
بنیانن.
ایک عمارت.
ایک عمارت.
ربهم.
ربهم.
رب ان کا.
رب ان کا.
اعلم بهم.
اعلم بهم.
خوب واقف ہے ان سے.
خوب واقف ہے ان سے.
قال الذين غلبوا.
قال الذين غلبوا.
کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے.
کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے.
علی امرهم.
علی امرهم.
ان کے معاملے میں.
ان کے معاملے میں.
لنتخذن.
لنتخذن.
ہم ضرور بنائیں گے.
ہم ضرور بنائیں گے.
علیہم مسجدا.
علیہم مسجدا.
ان پر ایک مسجد.
ان پر ایک مسجد.
یعنی عبادت گاہ. سيقولون اب وہ کہیں گے ثلاثۃ تین تھے رابعہم قلبہم چوتھا ان کا کتا ویقولون خمسۃ اور کہیں گے پانچ تھے سادسہم قلبہم چھٹا ان کا کتا تھا رجمن بالغیب پتھر پھینکتے ہیں بن دیکھے یعنی صرف اندازوں سے باتیں کرتے اٹکل کرتے ہیں ویقولون اور کہیں گے سب اتن سات تھے وسامنہم قلبہم اور آٹھواں ان کا کتا تھا ربی یعلم کہہ دیں پروردگار میرا خوب جانتا ہے بیدتہم گنتی ان کی ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو الا قلیل مگر تھوڑے فلا تمہاری فیہم بس مت جھگڑا کرو ان کے بارے میں الا میرا ان ظاہرا مگر گفتگو کرنا سرسری ولا تستفتی اور نہ پوچھو فیہم ان کے بارے میں منہم احدا ان میں سے کسی سے ولا تقولن لشیء اور ہرگز نہ کہنا کسی کام کے بارے میں انی فاعل ذلک غدا کہ میں کروں گا یہ کام کل الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ واذکر ربک اور یاد کرو اپنے رب کو اذا نسیت جب تم بھول جاؤ وقل عسى اور کہہ دو کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھ کو ربی میرا رب لیاقربا زیادہ قریب من ہذا رشدا اس سے نیکی کی راہ کی ولبسو اور وہ رہے فی کہفہم اپنے غار میں ثلاثمیۃن تین سو سنین سال وزدادو تسعا اور ان کے اوپر مزید نو سال کتنے ہو گئے تین سو نو سال قل اللہ کہہ دو کہ اللہ عالم خوب جانتا ہے بما لبسو جتنی مدت ہو رہے لہو غیب السماوات والارض اسی کے پاس ہیں پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ماں نہیں لہم من دونی ہی ان کے لیے اس کے سوا مم ولی کوئی کارساز ولا یشرک اور وہ نہیں شریک کرتا فی حکمہی احدا اپنے حکم میں کسی کو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ اور پڑھتے رہو جو وحی کی گئی آپ کی طرف من کتاب ربک اپنے رب کی کتاب کی
لا مبدل
لا مبدل
نہیں کوئی بدلنے والا
نہیں کوئی بدلنے والا
لکلماتہی
لکلماتہی
اس کی باتوں کو
اس کی باتوں کو
ولن تجد
ولن تجد
اور نہیں تو پائے گا
اور نہیں تو پائے گا
من دونہ
من دونہ
سوائے اس کے
سوائے اس کے
ملتحدا
ملتحدا
پناہ کی جگہ
پناہ کی جگہ
واصبر نفسک
واصبر نفسک
اور روکے رکھو اپنے آپ کو
اور روکے رکھو اپنے آپ کو
مع الذین
مع الذین
ساتھ ان لوگوں کے جو
ساتھ ان لوگوں کے جو
یدعون ربہم
یدعون ربہم
پکارتے ہیں اپنے رب کو
پکارتے ہیں اپنے رب کو
بالغداۃ والعشی
بالغداتِ والعشی
صبح اور شام
صبح اور شام
یریدون
یریدون
جو چاہتے ہیں
جو چاہتے ہیں
وجہہو
وجہہو
اس کا چہرہ
اس کا چہرہ
ولا تعدعیناک عنہم
ولا تعدعیناک عنہم
اور نہ پھریں آنکھیں تمہاری ان سے
اور نہ پھریں آنکھیں تمہاری ان سے
مطلب ان کو اگنور نہیں کرو تُرِيدُ
تُرِيدُ
تم طلبگار ہو جاؤ
تم
طلبگار ہو جا زینت الحیات الدنیا
زینت الحیات الدنیا
دنیا کی زندگی کی آرائش کی
دنیا کی زندگی کی آرائش کی
ولا تطی
ولا تطی
اور نہ کہنا مانو
اور نہ کہنا مانو
من اغفلنا
من اغفلنا
اس شخص کا کہ غافل کیا ہم نے
اس شخص کا کہ غافل کیا ہم نے
قلبہو
قلبہو
دل اس کا
دل اس کا
عن ذکرنا
عن ذکرنا
اپنی یاد سے
اپنی یاد سے
واتبع
واتبع
اور اس نے پیروی کی
اور اس نے پیروی کی
ہواہو
ہواہو
اپنی خواہش کی
اپنی خواہش کی
وکان امرہ
وکان امرہ
اور ہے کام اس کا
اور ہے کام اس کا
فروتا
فروتا
حد سے بڑھا ہوا
حد سے بڑھا ہوا
وقل الحق
وقل الحق
اور کہہ دیں یہ حق ہے
اور کہہ دیں یہ حق ہے
من ربکم
من ربکم
تمہارے رب کی طرف سے
تمہارے رب کی طرف سے
فمن شاء
فمن شاء
بس جو کوئی چاہے
بس جو کوئی چاہے
فلیؤمن
فلیؤمن
بس چاہیے کہ ایمان لائے
بس چاہیے کہ ایمان لائے
ومن شاء
ومن شاء
اور جو کوئی چاہے
اور جو کوئی چاہے
فلیکفر
فلیکفر
بس کفر کرے
بس کفر کرے
انا اعتدنا
انا اعتدنا
بے شک تیار کی ہم نے
بے شک تیار کی ہم نے
للظالمین نارا
للظالمین نارا
ظالموں کے لیے آگ
ظالموں کے لیے آگ
احاط بہم
احاط بہم
گھیر لیں گی ان کو
گھیر لیں گی ان کو
سرادقھا
سرادقھا
کناتیں اس کی
کناتیں اس کی
پتہ کنات کیا ہوتی ہے کبھی وہ دیکھے تمبو لگے ہوئے شادیوں میں جو لگتے ہیں بکسر میں رنگ برنگے کپڑے کے ہوتے ہیں ڈوریاں کہلے وہیں یستغیثو
وہیں یستغیثو
اور اگر وہ فریاد کریں گے
اور اگر وہ فریاد کریں گے
یغاثو
یغاثو
ان کی فریاد پوری کی جائے گی
ان کی فریاد پوری کی جائے گی
بیمائن
بیمائن
پانی سے
پانی سے
کل مہلی
کل مہلی
جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا
جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا
اسی طرح مہل پیپ کو بھی کہتے ہیں یعنی پیپ ملے پانی سے یشویل وجوہ
یشویل وجوہ
بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو
بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو
بئس الشراب
بئس الشراب
برا ہے مشروب
برا ہے مشروب
وساءت مرتفقا
وساءت مرتفقا
اور بری ہے آرام گاہ
اور بری ہے آرام گاہ
ان الذین آمنوا
ان الذین آمنوا
بے شک جو لوگ ایمان لائے
بے شک جو لوگ ایمان لائے
وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات
اور عمل کیے نیک
اور عمل کیے نیک
انا
انا
یقیناً ہم
یقیناً ہم
لا ندیو
لا ندیو
نہیں ضائع کرتے
نہیں ضائع کرتے
اجر من احسن عملا
اجر من احسن عملا
ثواب اس کا جو نیک عمل کرے
ثواب اس کا جو نیک عمل کرے
اولئک لہم ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے
جنات
باغات ہیں عدن ہمیشہ رہنے کے
تجری من تحتہم
بہتی ہے نیچے ان کے
الانہارو
نہریں
یحلون فیہا
وہ پہنائے جائیں گے ان میں
من اساورا
کنگن
من ذہبن
سونے کے
ویلبسون ثیابا خضرا
اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے من سندسن
باریک ریشم کے
سوچے کیسے لگیں گے سلک گرین کلر کا اور اوپر گولڈ کے کنگن اچھا لگتا ہے نا سوچ کے ہر ایک اپنے آپ کو سوچے آپ کیسی لگیں گی اللہ
وَإِسْتَبْرَقٍ
اور موٹے ریشم کے
متقین
تکیے لگائے ہوئے فیہا
ان میں
علی الارائک
تختوں پر
نعم الثواب
اچھا ہے بدلہ
وحسنت مرتفقا
اور خوب ہے آرام گاہ
ودرب لہم اور بیان کرو ان کے لیے
مثلا رجلینی
حال دو شخصوں کا
جعلنا بنائے ہم نے
ان میں سے ایک کے لیے
جنتینی
دو باغ
من آنابن
انگوروں کے
وحففناہما
اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو
بنخلیں
کھجوروں کے درختوں سے
بجعلنا اور بنا دی ہم نے
بینہما
درمیان ان کے
زرعا
کھیتی
کل تل جنتینی
تھے دونوں باغ
آتت اکولہا لاتے تھے پھل اپنا
ولم تظلم منہ
اور نہ کمی ہوتی اس میں
شیئا کچھ
وفجرنا
اور جاری کر دی ہم نے
خلالہما نہرا
درمیان دونوں کے ایک نہر
وکان لہو ثمر
اور تھا اس کے لیے پھل
فقال لصاحبہ
پس کہنے لگا اپنے ساتھی سے
وہو یحاورہ
اور جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے
انا اکثر منکا
میں زیادہ ہوں تجھ سے
مالا وعز نفرا مال میں اور زیادہ باعزت لوگوں کے اعتبار سے
ودخل جنتہ
اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں وہو ظالم لنفسہ
اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر
قال ما اظن
کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا
انتبید ہاذہ ابدا
یہ کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی
وما اظن الساعة قائمة اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی
ولئن رددت
اور اگر میں لوٹایا گیا
الی ربی
اپنے رب کی طرف
لاجدن خیرم منہا لأجدن خيرا منها،
میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے،
میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے،
منقلبا لوٹنے کی جگہ،
لوٹنے کی جگہ،
قال له
کہا اس سے
صاحبه
اس کے دوست نے
وہ یحاورہ اور وہ باتیں کر رہا تھا اس سے،
اکفرت
کیا تو کفر کرتا ہے
باللذی خلقک
اس سے جس نے تجھے پیدا کیا من تراب مٹی سے
ثم من نطفہ
پھر نطفے سے
ثم سواک رجلا
پھر پورا بنایا تجھے مرد لیکن
لیکن میں تو کہتا ہوں
هو اللہ ربی
وہ اللہ میرا رب ہے
ولا اشرک
اور نہیں میں شریک کرتا
بربی
اپنے رب کے ساتھ
احدا
کسی کو
ولولا
اور کیوں نہیں
استخلت
جب تو داخل ہوا
جنتک
اپنے باغ میں
قلتا
کہا تو نے
ما شاء اللہ
جو چاہے اللہ
لا قوت الا باللہ
نہیں قوت مگر ساتھ اللہ کے
ان ترنی اگر تو دیکھتا ہے مجھے
انا اقل منکا
کہ میں کمتر ہوں تجھ سے
مالا و ولدا
مال اور اولاد میں
فعسا ربی
بس قریب ہے رب میرا
ایوتینی
یہ کہ عطا فرمائے مجھے
خیرم بہتر
من جنتک
تیرے باغ سے
ویرسل علیہا
اور بھیج دے اس پر
خسبانم
آفت
من السمائی
آسمان سے
فتصبح
پس وہ ہو جائے
سعیدن زلقا
مٹی کا میدان صاف
او یوس بہ ماؤہا
یا ہو جائے پانی اس کا
غورن
خشک
فلن تستطیع
پھر تو ہرگز نہ کر سکے
لہو طلبا
اس کو تلاش
وہ تبھی سمری ہی
اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو
پس وہ رہ گیا
یقلبو
ملتا
کفیہ
ہاتھ اپنے
علی ما انفق فیہا
اس پر جو اس نے خرچ کیا
وہی خاویتن
اور وہ گرا ہوا تھا
علی عروشیہا
اپنی چھتوں پر
ویقولو
اور کہنے لگا
یا لیتنی
اے کاش
لم اشرک
نہ میں شریک کرتا
بربی احدا
اپنے رب کے ساتھ کسی کو
ولم تکن
اور نہ ہوئی
لہو فیتن اس کے لیے کوئی جماعت
اس کے لیے کوئی جماعت
ینصرونہ کہ مدد کرتے اس کی
من دون اللہ
اللہ کے سوا
وما کانا
اور نہ ہوا وہ منتصرا بدلہ لینے والا
ہنالک الولایۃ
یہاں حکم چلانا للہ الحق
اللہ برحق کا ہے
ہوا خیرن
وہی بہتر
ثواب دینے میں وخیرن عقبا اور بہتر ہے بدلہ دینے میں بس جی تلاوت سنیں گے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے.
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المقيم الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البعض التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
جب آئے ہیں اس دنیا میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے جب آئے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے جب جائے گا تو دنیا سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 Allah, 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 Allah.
Allah. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
تفسير دیکھیں گے.
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا, یعنی اتنے سو سال سوئے اور اسی عجیز کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا ان سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا, شاید ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے راستوں میں تو وقت ویسے ہی اتنا سکون سے گزرتا ہے انسان کا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزرا, کتنا ویسے لگتا ہے پلک جھپکنے میں زندگی گزر گئی. مقصد کی دھن بندے کو وقت کی رفتار سے بے نیاز کر دیتی ہے. اس کے لیے رات اور دن کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا, گرمی اور سردی میں کوئی اتنا فرق نہیں لگتا اس کو اپنی روٹین میں. خوشی اور غم کی ایک ہی روٹین ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وقت کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہ چلا. کہنے لگے, شاید گھڑی بھر رہے ہوں گے. کہا, اچھا. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کہنے لگے اللہ ہی پھر بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. یعنی یہ ہے ان کا ایمان, پھر بحث میں نہیں پڑے, اسی پہ نہیں لج گئے, دیکھو کتنے تھے, کیا ہوا, کہاں ہوا, بس چل پڑے. کہا, ٹھیک ہے, اللہ کو پتا. اب جاگے تو بھوک لگی, یہ ہے انسان کے جاگنے کی علامت. تو کہا, فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, چلو اب اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجیں. پھر فلیاتکم برزق منہ, اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, اور دیکھو ولیتلطف, اور چاہیے کہ ذرا لے. ولا یشعرن بکم احدا, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر دے. کیوں, جان کا ڈر ہے؟ نہیں, بلکہ خطرہ کیا ہے؟ انہم یزغرو علیکم یرجموکم, اگر کہیں لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا پھر ہمیں زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور خدا نخواست ایسا ہوا تو ولن تفلحوا اذن ابدا, تو پھر تو ہم کبھی فلاح نہ پائیں گے. فکر کس کی ہے؟ ایمان کی. حدیث میں تین باتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ذاک طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے, کہ جس میں سے ایک بات کیا کہ جو ایک دفعہ دین پر آنے کے بعد اس سے پلٹنے کو ہاتھ پر جلتے ہوئے انگارے یا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ بدتر سمجھے. بڑا آسان ہے کوئی نیکی کرنا, لیکن نیکی کر کے گناہ کی طرف پلٹنا
انسان کے ضمیر پہ کچوکے لگاتا ہے، اس کو سونے نہیں دیتا، چین نہیں پڑتا۔ اگر آپ ان ساری ہی باتوں پہ غور کر کے دیکھیں، اس دنیا میں کیا ہے؟ گلیمر ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو آج کے لوگ کیا کہیں گے؟ فنیٹک، دیوانے، مجنو، باتوں میں آنے والے، ہوش ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کتنے پیار سے ایسے لوگوں کے تذکرے کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دفعہ انسان نکل کے تو دیکھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو پیارا ہوتا ہے نا، اس کے راستے کے غم بھی پیارے ہوتے ہیں، اس کے راستے میں آنے والی تکلیفیں میٹھی لگتی ہیں، شکوے تو انتہائی نہ شکری کی بات لگتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کوئی مشکل بھی آئے تو بندے کا دل خوشیوں سے بھر جائے کہ اللہ میں تیرے راستے پہ ہوں، تبھی تو مشکل آئی۔ آپ بھی تو کسی ہر ایک کو نہیں آزماتے، کس کو رات کو اٹھا کے فون کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ تو اللہ اپنے راستے کے غم، اپنے راستے کی مشکلات ہر ایک پہ نہیں ڈالتا۔ دعا کریں کہ اس قاموں والی کیفیت بن جائے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے راستوں میں چلتے ہیں۔ تقابل تو کریں ذرا، اپنا لکھیں ذرا، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اور واللہ ہی ہے، آج اگر یہی کہانی لکھی جائے تو فتنے اتنے ہی ہیں، لیکن غاروں میں چھپنے والے تھوڑے ہیں۔ ہر بندہ ایڑیاں اچھال اچھال کے اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہتا ہے، اللہ کی رضا سے ہو یا ناراضگی سے ہو، کوئی پرواہ تھوڑی ہے ہمیں اس بات۔ تو اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑی ہوں۔ اپنے آپ کو زندوں میں نہیں مردوں میں سوچئے، اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں سوچئے، میرا کیا مقام ہے، اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مول ہے، کیا اللہ کی کائنات میری بھی اتنی مددگار ہے، کیا میرے اندر بھی اللہ کی اتنی محبت ہے کہ میں اس کے راستے میں قربانیاں دے سکوں اور اسے خوش ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ جو وعدے ایک سے برے کر سکتا ہے وہ دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں، شرط کیا کہ انسان کام وہی کرے۔
آیت نمبر 21، وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے مقابلے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے۔ مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا، ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے۔ اس آیت کا تعلق پیچھے والے حصے سے ہی جڑتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں تک سن چکے کہ اصحاب کہف نے جب اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے اس کے راستے میں نکلنے کے بعد اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے محفوظ مقام پہ غار میں سلا دیا اور اس چیز کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہ کائنات بھی اس کی معاون اور ممد بن جاتی ہے۔ کیسے ان کی کروٹیں بدلی گئیں، کیسے وہ سورج کی ڈائریکٹ شعاع میں آنے کی بجائے صرف اتنی ہی ہیٹ پاتے رہے جتنی کہ ضروری تھی، اور کس طرح کتے کو باہر ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ان وعد اللہ حق، خبر تو ہونی تھی، ہو گئی۔ اس سے پتا کیا چلا کہ جتنا مرضی کسی بات کو چھپایا جائے، ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے اور ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ کوشش اس بات کی کرنے کی کہ بات کسی کو پتا نہ چلے، اس کی کرنی چاہیے کہ کوئی غلط کام کیا ہی نہ جائے۔ عموماً ہمارے ہاں کسی کام کو کرنے کے بعد یا کسی بات کو کہنے کے بعد سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اب آپ آگے نہ کیجیے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فطرت کا اصول نہیں،
سورج نکلتا ہے تو سب کو پتا چلتا ہے، ہوا چلتی ہے تو سب کو پتا چل جاتا ہے۔ اس لیے اس جملے پہ کہ وَقَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر آپ اپنے پاس ایک سوال لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ ہم اپنی طبیعت کے اندر بہتر بات لا سکیں، تو اپنے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نوٹ کریں کہ میں یہ جملہ، اب جہاں سے میں جملہ بولوں گی دیکھو کسی اور کو نہیں بتانا، بس اس کو یہاں تک یہ جملہ تھا، میں یہ جملہ دن میں کتنی بار بولتی ہوں، اس کو نوٹ کریں گے آپ، گنیے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات ایسی ہی ہو کہ غلط ہے یا کوئی آپ بری بات کہہ کے چھپاتے ہیں، بعض دفعہ سچی باتیں بھی ہم لوگ خام خائی چھپاتے ہیں تو بات چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خبر کر دی، پتہ چل گیا، ایک شخص اتنی دنوں کا چھپا ہوا، اس کا لباس، اس کا خلیہ، اس کا ظاہر فرق، جب وہ باہر نکلا لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے سمجھا کہاں سے آ گئے یہ لوگ، تو لہذا خبر ہو گئی۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے یہاں مراد کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے وعدے کی کیا ہے؟ اگر ہم اس واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حق کو حق کر کے رہتے ہیں۔ سچ دس تہوں کے اندر بھی چھپا دیا جائے نا تو وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے، جیسے جیسے خوشبو کی پڑیا کو آپ چھپا بھی دیتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو مہک مہک کے بتاتی ہے کہ میں یہاں چھپی ہوئی ہوں۔ اسی طرح گندگی کو جتنا مرضی ڈھک دیں لیکن وہ بدبو خود ہی بتاتی ہے کہ کہیں سے آ رہی ہے، چاہے وہ گندگی دکھے نا۔ اسی طرح جو حق ہوتا ہے وہ کھل کے رہتا ہے۔ اگلی چیز وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو ساتھ ملا لیں پیچھے کے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے وعدے کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس وقت تک لوگوں کے اندر یہ نظریات آ چکے تھے، بگاڑ شروع ہو چکا تھا کرسچینٹی کا، اور یہ خیالات تھے کہ مرنے کے بعد قیامت نہیں آئے گی اور کسی کو دوبارہ جی نہیں اٹھنا، تو کہا نہیں یہ سب کچھ ہوگا اور اس میں کوئی شک نہ کرے۔ ایک تو یہ خبر دے دی کیسا ہوگا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس میں شک نہ کرو، یہ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مسئلہ ہر مذہب کے اندر قابل توجہ رہا، لوگوں نے ہر دور میں اس پہ ضرور بات کی اور سوچا۔ کچھ نے قولن اس کا انکار کیا، کچھ نے عمل سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ مم باسنا مم مرقدینا، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاں؟ حالانکہ یہ سچ ہے۔ اور کچھ اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے دنیا کے لمبے چوڑے انتظامات سے بتا دیتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے۔ بعض لوگ اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہم روحانی طور پہ اٹھیں گے یا جسمانی طور پہ بھی، اور کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بحثوں کا موضوع تھا۔ کوئی کہتا تھا صرف ہماری روحوں کو عذاب یا ثواب ہوگا، کوئی کہتا تھا جسموں کو بھی ہوگا، اور اس پہ مناظرے بھی ہوتے تھے۔ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ بادشاہ خود چاہتا تھا کہ اس اختلاف کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے۔ اتنی دنوں میں جبکہ یہ بحثیں ان کے درباروں میں ہو رہی تھیں کہ ان نوجوانوں کے دوبارہ اٹھنے کا واقعہ مشہور ہوا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کے جینے اور مرنے کو دوسروں کے لیے ایک ہدایت کی چیز بنا دیتے ہیں, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا جینا بھی لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے, اور جن کا دنیا سے جانا بھی لوگوں کے لیے عبرت کی چیز ہو, اور لوگ ایسی زندگی پہ رش کریں کہ جیے تو کیا جیے اور دنیا سے چلے گئے تو کیسا چلے گئے. اب آگے بات پھر بڑھتی ہے, اس یتنازعون بینہم, جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں, امرہم ان کے معاملے میں, کون جھگڑ رہے تھے, یہ جھگڑا کس کا تھا, یہ بات آگے آ رہی ہے. جھگڑے کا لفظ پہلے بتا کے وجہ آگے بتا دی, ان کی قبر پہ یعنی جہاں یہ دفن ہوئے ہیں وہاں پہ اب کچھ بنایا جائے کہ نہ. جھگڑا کیا تھا, فقالبنو علیہم بنیانا, کہنے لگے کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو تاکہ محفوظ ہو جائیں, ان کی لاشیں محفوظ ہو جائیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً دوبارہ وہ اپنی اسی قبر میں سوئے اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی, تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ایک بہت میریکل ہوا, لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک یادگار بنا دیتے ہیں, کیا حرج ہے اس میں, اور باقی یہ کون تھے کہاں سے آئے, اب اس کی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. ربہم اعلم بہم, آپ کا رب خوب ان کو جانتا ہے. اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی کہ یہ جھگڑا باس بادل موت کا تھا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات تھی. تیسری ایک رائے ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جھگڑا تھا کہ کیا واقعی قیامت آئے گی کہ نہیں, اور چوتھی ایک بات کیا ہے کہ وہ کتنے تھے, ان کی گنتی پہ جھگڑا تھا جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. انہوں نے تو ایک عمارت بنانا چاہی, اس میں جب جھگڑا ہوا, اب وہ جھگڑا اس دور کے ایمان والوں کے بیچ میں اور کفار کے بیچ میں تھا. یعنی جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے, لیکن فیصلہ سنا دیا, قال الذین غلبوا, ان لوگوں نے کہا جو غالب آئے, یعنی اس جھگڑے کے نتیجے میں جن کا پلہ بھاری رہا وہ کیا کہنے لگے, لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر مسجد, یعنی جہاں یہ مرے ہیں ان کی قبروں کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. یہ کیوں کہا, اس لیے کہ ان کو ولی اللہ سمجھا, محترم سمجھا, لوگوں نے ان سے جا کے ملاقاتیں کی, ان کی قبر کے اندر یعنی ان سے دیکھا کہ یعنی جہاں وہ غار میں تھے, بات چیت کی, نہیں کی, کچھ ایسا معاملہ ہوا. شروع میں تو بات ہوئی تھی عمارت کی, لیکن بعد میں لوگوں نے مسجد کی بات کر دی. بس لوگوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کے قبروں پر مسجد بنانے کو جائز قرار دے دیا, اور اسی پہ بہت زیادہ بات کرنے لگے. تو اس آیت سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ غلبہ حاصل کرنے والے کون تھے, کیا یہ اہل ایمان تھے یا کفار تھے یا مشرق تھے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان تھے, جبکہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل کفر اور شرک تھے, کیونکہ صالحین کی قبروں پہ مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ پسندیدہ کام نہیں کہ قبروں پہ مسجد بنائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز, اور اس میں آپ نے فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارہ, لعنت کی ہے اللہ نے یہود اور نصارہ پہ, کیوں, اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا, کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی, تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے. یہ بات کیوں ہے, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے, اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے بعض دفعہ عقیدے تک پہنچ جاتا ہے. اسلام نے اکیلی قبر کو پسند نہیں کیا, اس کی وجہ یہ کہ جہاں بھی شرک شروع ہوا وہ عموماً کسی ایک انفرادی نوعیت کی قبر یا اس کے لیے مقرر کردہ جگہ کے ساتھ ایسا ہوا. لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں رہے تو ہم اس کو بہت بات مانیں اور دس اینڈ دیٹ، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر ہم اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیں، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسی چیزوں سے پھر بعض دفعہ لوگ منتیں ماننے اور دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جو چیز پھر غلط طرف جاتی ہے۔ اسلام کا ایک مزاج ہے اور وہ کیا سدے ذرائع۔ ہو سکتا ہے قبر پہ کوئی بلڈنگ بنانی، یا جس کو آج کے دور میں آپ ڈوم بنانا کہہ سکتے ہیں یا مزار بنانا کہہ سکتے ہیں، وہ صرف ایک مزار ہی ہو، یادگار ہو، لیکن صرف یہ یادگاریں کچھ سالوں تک تو یادگاریں رہتی ہیں، پھر وہ محبت کی علامتیں بن جاتی ہیں، لوگ وہاں جا کے یاد کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہونے لگتا ہے، یہ چیز پھر موجود نہیں رہتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو صدی گزری اس میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا تھا، ایک دو صدیاں پہلے، کہ کچھ صحابہ کرام کی قبور جو تھی وہ برآمد ہوئی تھی، تو سعودی حکومت نے ان کی قبروں کو جب کھولا اور اس میں پانی والا قصہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، تو اس سے پھر انہوں نے جب ان کو نکالا، اس کے بعد وہ قبریں کہاں بنائیں یہ کسی کو نہیں پتا، یعنی کرینوں میں اس کو نکالا گیا اور بالکل ان نون پلیس پہ کو دفن کیا۔ کیوں؟ اگر بالفرض سب کے سامنے ایسا ہو جاتا تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کیا کریں گے، جو لوگ تو بزرگوں اور نہ جانے عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو کہاں پھر وہ ایسے صحابہ کرام کے جن کے ساتھ اتنی بڑی بات بھی ہو چکی ہو، کسی کے خواب میں آئے تو پھر ان کے تو بزرگ بننے اور کہلانے میں تو کوئی شک ہی نہ لوگوں کو رہ جاتا، تو پھر اس کو انہوں نے روک دیا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، آپ کے بھی ذہنوں میں ہے، اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد میں کیوں ہے یا مسجد کے ساتھ کیوں ہے؟ موقع پہ اس پہ بات کرنا بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اگر آپ نہیں گئے اور جو جا چکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دوبارہ وہاں لے کے جائے، اور آپ پھر دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد میں نہیں ہے۔ آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے تھے، اور جس دور میں آپ کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جو لوگ ٹیک کیئر کرنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل مسجد کے ہی ساتھ ملی ہوئی جگہ پہ رہتے ہیں، تو ایسا ہی اس دور میں تھا، آپ کی ساری بیویوں کے حجرے ایسے تھے، بلکہ کچھ ایسا انٹرنس تھی کہ مسجد سے گزر کے بھی جانا پڑتا تھا۔ کچھ اور صحابہ کرام کے بھی حجرے تھے، عورت جو مسلمان ہوئی تھی اپنے قبیلے سے آئی تھی اس کا بھی حجرہ وہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد مسجد کی ایکسپینشن ہوتی گئی، ہر دور میں ایکسپینشن ہوئی، تو وہ اسی مسجد کے دوسری طرف ہوئی۔ آج بھی جو لوگ جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ جہاں آپ کی قبر ہے اس کے اس طرف کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، حفاظت کی خاطر یا چار دیواری میں لینے کی وجہ سے آپ کی قبر آج مسجد کے چار دیواری کے اندر آ چکی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس حصے کو پورا کور کیا گیا، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو چاروں طرف سے جالیوں سے کور کر دیا گیا تاکہ کوئی شرک کا عزم نہ رہ جائے۔ جتنی ایکسپینشن ہوئی وہ دوسری طرف ہوئی، اس سے آگے نہیں ہوئی، اور یہ پہلے سے موجود تھی، اور اللہ کے نبی کی قبر یہاں کی بنی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں ان کی قبر وہیں پہ بنتی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے ہاں یہ ساری باتیں ہیں نا کہ اس کے اوپر باتیں کی جائیں کہ مزار بنانا اور سبز گنبد اور اس کی جالیاں، لیکن اندر اللہ کے نبی کی قبر ابھی بھی کچی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی چیز اور کہوں گی جو آپ سب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے سنیں گے۔ ایک ای میل اکثر بھیجی جاتی ہے، مجھے خود کئی بار وہ ای میل بھیجی گئی، اور اس میں کیا ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی قبریں مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، جس میں حابیل کی قبر، پھر حضرت ابراہیم، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قبر، بہت سارے لوگوں کی، شعیب علیہ السلام کی قبر۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ اگر ایسی ای میلز کو فارورڈ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اچھی عادت نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ کو کوئی کرتا ہے ڈیلیٹ کر دیں، اور کچھ نہ کہیں، نہ جھوٹ نہ سچ۔ اگر سچ ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم جھوٹ کے گواہ کیوں بنے، اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ واقعی زندگی میں تو انبیاء کرام کی بات مانتے نہیں اور ان کو بعض دفعہ تکلیف دہ حالات سے بھی گزرنا پڑا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کی قبروں پہ سونے چاندی کی چیزیں لکھ کے لگا دیں، اس پہ پھول ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر آپ کی قبر پہ بھی چادر چڑھتی۔ ہمارے ہاں پھر بعض مشہور لوگوں کی قبروں کے سرچے بات کی جاتی ہے، ایون ہم اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ آزاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قبروں پہ پھول چڑھانا، پھولوں کی چادر پیش کی، 12 توپوں کی سلامی دی، سلیوٹ دی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو گیا سو گیا، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اندر اس کا کیا حال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی کہ جب کوئی قبرستان میں جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے۔ قبرستان سے آپ گزرتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل الدیار، تم پہ سلامتی ہوئے گھر والوں۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھائی تو ہم پڑھتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں نہیں، ان کو ملتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، ہمارا معاملہ نہیں۔ ہم اس دعا کو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا تھی، تو عموماً ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً پھر ایسی جگہوں کو بعض دفعہ پکنک پلیسز بنا دیا جاتا ہے، لوگ بڑے تپاک سے جاتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے حق بات کو سننا اور سمجھنا آسان کر دے۔ یہ عادت جو تھی یہ یہود اور نصارہ کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک کنیسہ دیکھا، کنیسہ کہتے سینیگوگ کو، جو یہود کا عبادت خانہ ہوتا ہے، جس میں مجسمے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور امام بخاری نے تھوڑے سے الفاظ سے کیا کہا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا اور جس میں مورتیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں مورتیاں رکھ لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصلات کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو اب دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔ مرجع میں رجع، واپس آنے کی، بار بار آنے، رجوع کرنے کی جگہ، یعنی ہر ایک وہاں تھا۔ اور آج بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک حکمت ہے آپ کے مسجد نبوی کے اندر ہونے کی، اس قبر کی، کہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سیکیورٹی ہوتی ہے اور عورتوں اور مردوں کو الگ ٹائم دیے جاتے ہیں، اور اب پتہ چلا کہ مختلف ملکوں کے لوگوں کو مختلف وقتوں میں بھیجا جاتا ہے، اور اس سے پہلے پورا وقت ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو وہاں جا کے کوئی ایسی غلط حرکت نہ کرنا کہ جس سے گناہگار ہو جاؤ۔ اس کے باوجود لوگ جب جاتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر یہ قبر کھلی ہوتی باہر تو شاید کچھ لوگ تو وہیں ڈیرا ڈالے رہتے، اس لیے اس کو ایک حفاظت میں لینے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے، انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، یہ کہنے کو دل نہیں چاہ رہا نا کہ ڈیتھ ہو گئی جس میں، کیونکہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا کوئی اپنا پیارا اس کے پاس سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر کافی دیر تک تو اس کا یہ لفظ منہ پہ لانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ فلاں اب دنیا میں نہیں رہا، یا اس کا نام لے کے کہا جائے کہ وہ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جس سے وہ تندرست ہو کر نہیں اٹھے۔ فرمایا، یہود پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر تھا نا، اس کے اندر اللہ کے نبی کی قبر بنی۔ اب اس کی صورت کیا تھی کہ پیچھے قبر اور اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش، اور اس کے آگے ایک بیرونی دروازہ تھا۔ قبر تک سوائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگ اس کو سجدہ کرنے لگیں گے تو اس کو کھول دیا جاتا، پیچھے ایک دروازہ بن سکتا تھا۔ اسی لیے آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے نا تو دکھتی نہیں ہے، بہت اندر ایسے یعنی جالیاں سی ہیں کہ آپ گیس تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھی، کیسا فیل ہوتا ہوگا بعد میں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر تو موو ہوتا ہی انسان، لیکن ایک فیلنگ آنا کہ گھر میں قبر ہے، یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ڈالی ہوئی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور بڑے لوگوں پہ وہ آزمائش بھی بڑی طرح کی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آ پڑی اور وفات کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے، اور جب بیزاری بڑھتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ یعنی جیسے بخار کی کیفیت میں عموماً حال ہوتا ہے نا، چین نہیں پڑتا، گرمی بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، اسی طرح آپ کی کوئی کیفیت تھی۔ اور یوں فرماتے، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد یا سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس قول سے آپ ہمیں اس برے کام سے ڈراتے تھے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح سے یہ مسلم کی کتاب الصلاۃ میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے تو اس میں سات ولیوں کی قبروں کا بھی ذکر ہے۔ سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اس طرح یہاں مسجد کی بات ہوئی تو یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ جیسے مسجد بنانا منع ہے تو وہاں نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ حمام یعنی باتھ روم، غسل خانہ، جہاں شاور لیا جاتا ہے۔ ترمذی ابو داؤد دارمی کی یہ روایت ہے۔ تو ان ساری باتوں سے امید ہے کہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانی جو ہے وہ کس نوعیت کا فعل ہے اسلام کی روشنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میری قبر کو عید یعنی عرس یا میلہ نہ بنانا، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نسائی کی روایت ہے، باب الصلاۃ علی النبی پہ، مشکات کے ریفرنس سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اسی طرح فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میری قبر کو وسن یعنی آستانہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کر پوجا کرنے لگے۔ امام علی کی روایت ہے اور کتاب الصلاۃ میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی مزاج نہیں، قبر، مقبرہ، مزار، روزہ، آستانہ، اس طرح کے لفظ، اور ان کو مقدس سمجھنا، پھر عرس اور میلے لگانے اور وہاں جا کے کوئی ایسی رسمیں کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ عموماً دیکھیں ہمارے ملک میں مزاروں کے اوپر مسجدیں ہوتی ہیں، کسی کو بعد دفعہ کوئی بزرگ دفن نہ بھی ہو تو ان کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ گودڑی شریف ایک جگہ میں جانتی ہوں، پورا قبرستان ہے اور پیر گودڑی کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ بڑے آرام سے کوئی شعور سے خالی ہوتے ہوئے اسی نام سے ایڈریس بتاتے ہیں رکشے والوں کو۔ تو حالانکہ وہ کہانی کی ہے کہ پیر صاحب کی گودڑی وہاں دفن ہے، پیر صاحب نہیں ہے۔ گودڑی کیا ہوتی ہے؟ چادر، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی دھجیاں جوڑ کے چادر بنی ہوتی ہے نا، اس کو گودڑی کہتے ہیں، اور وہاں ان کا عرس بھی ہوتا ہے، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کو بالکل اس طرح کا کرنے کی توفیق دے دے جیسی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قبول ہے۔ کرنا تو سب کچھ اللہ ہی کی رضا کے لیے نا، اور اگر غلط کرتے ہوئے چلے گئے تو کیا بنے گا، پکڑے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ضائع ہونے والے عمل ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو غلط راستوں پہ لے جائیں۔ اب دوبارہ بات چلتی ہے صحاب کہف کے اس قصے کی طرف۔ سیقولون ثلاثت الرابیہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمست سادسہم کلبہم، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ حقیقت کیا ہے کہ رجمم بالغیب، یہ بے تکی ہانکتے ہیں۔ پتھر کو کہتے ہیں نا رجم، یعنی سٹوننگ کو، پتھر مارنے کو رجم کہتے ہیں، اور بالغیب اندیکھے، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہوا میں تیر چلانا، یہ وہ بات ہے۔
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے۔ آپ کیا کریں ان کے معاملے میں؟ فلا تماری فیہم الا مرا ان ظاہرا، لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھئے۔ یہ ہے وہ جھگڑے کی ایک وجہ جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزرا کہ وہ تھے کتنے لوگ۔ کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس دور کے لوگ، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ تاریخ لکھنے والے لوگ بعد میں جو ان واقعات کو پائل اپ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ان کی تعداد پہ بات کی۔ اور حقیقت ہے کہ اس دور کے لوگوں کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن جب بعد میں لوگوں نے ان کی سٹوریز کو کوٹ کیا تو پھر سوچ رہے تھے کہ وہ کتنے ہیں۔ اور عموماً لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ باتوں کی اصل چیز کو سامنے رکھنے کی بجائے، نصیحت اور عبرت کا مزاج بنانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، ان ریلیونٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تھے رسالت کے مومن اور کافر تھے، خاص طور پہ اہل کتاب جو پہلے ہی آسمانی کتابوں کے حامل ہونے کی وجہ سے کافی چیزوں کے اندر اپنا دخل دینا پسند کرتے تھے۔ تو ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کتنے بھی تھے، اصل بات تو کہ رجمم بالغیب، بن دیکھے پتھر چلاتے ہیں، ہوا میں تیر چلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ بھی ہوتا ہے، بس ادھر کی بات کرو ادھر کی بات کرو، ہر بات میں بولنا، کوئی رائے مانگے نہ مانگے دینے کو تیار، جواب کوئی کسی اور سے پوچھے تو یہ دینے کو تیار۔ ہاں بڑی خطرناک بات ہے، دیکھیے کہ ایک پتھر ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو کسی کی آنکھ پھٹتی ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہماری زبان سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں کہ بندے کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ جس کلمے کو وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اتنا اہم ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دور جہنم میں گر جاتا ہے، اور بعض دفعہ اچھا کلمہ بول دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس طرح بھی جیسا معاملہ جس کے ساتھ کرے، تو لہٰذا بہت سوچ کے بولنا چاہیے۔ انسان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ عمل کی ہے کہ اپنے آپ کو بیکار اور بے مقصد بحثوں سے نکال دے، بیکار قسم کا غور و خوض کرنا اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہوتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہاں منہ سے بات نکالو، اچھی نکالو، نہیں تو چپ رہو۔ مفسرین نے بھی اس پہ بہت باتیں کی، کتنے ہیں اور کتنے نہیں، لیکن قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھیں تو ایک بات کی طرح بڑا لطیف سا اشارہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ سات تھے۔ اس کی کیا وجہ؟ آیت کو دیکھیں، جب یہ کہا کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تین تھے اور چوتھا کتا ہے، تو کچھ اس کے بعد کیا کہا، پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے، اس کے بعد کہہ دیا رجمم بالغیب، بن دیکھے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تیسرا کال کیا ہے کہ سات ہیں اور آٹھواں کتا، اس کے بعد یہ بات نہیں کہی۔ تو اس انداز کو سامنے رکھیں، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک کال ملتا ہے کہ پیچھے سی بات تھی کہ مطلب بہت تھوڑے لوگوں کو ان کی گنتی کا علم ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں اور وہ سات تھے۔ اسی طرح ایک اور کال عطا خرسانی کا ہے، کہتے ہیں کہ ان میں کے بعد تو بہت ہی کم عمر تھے، بالکل جوانی کے ابتدائی دنوں میں تھے، یہ لوگ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے تھے۔ بعض نے ان کے نام بھی بتائے، نام نہیں لیکن کام دیکھنے کا ہے کہ انہوں نے جوانی میں وہ کام کر دیا جو بعض لوگ بڑھاپے میں بھی نہیں کرتے، اور یہی چیز انسانوں کو حوصلہ دیتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ کرے کہ آج کے نوجوانوں کی نگاہیں بھی اسی طرح کی ہو جائیں۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، باقی نہیں جانتے۔
اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا. یہ سٹائل کب ہونا چاہیے؟ جب کچھ لوگ محفل میں یا ہمارے ساتھ بے تکی بے کار بات کرنے لگیں تو ہمیں ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. یہاں سے اپنے لیے عمل کی بات ہم ایک لکھتے ہیں. قُر ربی عالم بدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے. عموماً دیکھیے کہ خواتین تو خاص طور پہ، لیکن بعض مرد حضرات بھی جب فارغ بیٹھتے ہیں، ایون کام پہ ہیں تو بیچ میں چائے کا وقفہ آ گیا یا لنچ بریک ہو گئی تو بیکار باتیں شروع، فلاں کیسے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ کبھی نہیں کرنا چاہتے نا، دوسرا کوئی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت آپ یہی کہیں اللہ عالم، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں. بیزاری اختیار کرے، مت کسی کی نیکیاں لیں یا اپنی نیکیاں کسی کو نہ دیں، خاص طور پہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے. اگر آپ کی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں تو آپ کو قیامت کے دن افسوس ہوگا. تو دنیا میں ہی اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لی جائے، اور کبھی بھی ایسی باتوں میں بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے آپ کو خبر دی جا رہی ہے. کیا؟ فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا، آپ مت جھگڑا کریں ان کی باتوں میں. تمار مارا یمیرو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، شک پیدا کرنا. کیا آپ ایسی باتوں میں بحث نہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ باتوں سے بات شروع ہوتی ہے، زبان سے نکلتی ہے لیکن اس کا اثر دلوں تک جاتا ہے. بعض دفعہ انسان دوسروں کو ہرانے کی حد تک پھر بحث کرنے لگتے ہیں. چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے اور اس کو بہت بڑا کر لیتے ہیں بحث مباحثے کی وجہ سے. بعض لوگ صرف کریدنے کے انداز میں چھوٹی سی بات کو بڑا کر لیتے ہیں، بعض صرف نصیحتیں کرنے کی صورت میں اس بات کو بڑا کرتے ہیں. دیکھیے ایسے تمام موقعوں پہ بہترین اصول کیا ہے کہ ڈھانک دو. خدا نخواستہ زخم ہو گیا، دانا نکل آیا، تو بس اس کو بینڈیج لگا دو، اس کو جرم سے بچاؤ. کھول کھول کے مت دکھاؤ، دباؤ نہیں کہ اس میں سے پس نکلے. کٹ نہیں لگاؤ، اس پہ کوئی ایسی چیزیں نہ ڈالو کہ جس سے جلن ہو، چھپا دو. تھوڑے دن میں وہ زخم ٹھیک ہوگا، نشان بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن بعض دفعہ کرید کرید کے ہم زخموں کو اتنا ہرا رکھتے ہیں کہ وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے. تو ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ سالو کرنے کی صورت میں جب بندہ بہت ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں. کوئی بھی زخم ہو تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی ٹھیک ہونے دیں. آخری صورت ہے کہ اس کو اب کاٹو اور اس کا آپریشن کرو اور اندر سے نکالو اور ادھر سے کرو. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مسجدوں کا الگ ہو جانا اور ممبروں پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ درست نہیں. بعض اب آپ دیکھیے گھر میں سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا موڈ ہوتا ہے، اتنے میں کسی بات پہ بحث چھڑ گئی ڈائننگ ٹیبل پہ، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہیں سے چمچے برجنے لگے اور جوش ہوتا اور کھانا وہیں رہا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے. نہیں، ظاہری باتوں کو دیکھو، جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہ مان جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر نہ کرو. پھر دو تین باتوں کو ایک جگہ جوڑ لینا اور ایک ربط قائم کر لینا، یہ بھی ایک شیطان کا ایک شوشہ ہوتا ہے. حوالا تستفتی فیہم منہم احدا، مت پوچھے ان کے بارے میں کسی سے. یہ کتنی پیاری عمل کی بات ہے. بعض لوگ جب ڈائریکٹ کوئی بات نہیں پوچھ سکتے نا تو پھر دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں کہا مت پوچھو، چھوڑو ان باتوں کو. آپ کو کیا لگے وہ کتنے تھے، کیا کرتے تھے، وہ کیوں جگہ چھوڑ کے گئے وہاں سے اور جا کے غار میں سو گئے، پھر ان کو کیسے اٹھایا گیا، پھر بادشاہ نے ان کی کیا کی کوشش، جانے دو، تمہیں کیا. ہاں ولا تستفتی فیہم منہم احدا، کسی سے نہ پوچھے. کیونکہ جب کسی دوسرے کی بات اب تیسرے سے پوچھتے ہیں نا، اسی طرح سے بات پھر بڑی بن جاتی ہے. مجھے اس پہ ایک بہت ہی دلچسپ سی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ شیطان سے کسی نے پوچھا، کہاوت ہے اور غالباً یہ بھی اسی میں ہی ہوگی، تلبیس ابلیس میں کہیں بھی، بہرحال میں نے سنی یا پڑھی تھی. تو شیطان سے کسی نے کہا کہ تم جھگڑا کیسے کرواتے ہو. تو وہ کہنے لگا اچھا دیکھو ابھی میں کچھ تمہیں دکھاتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ایک چھوٹی سی کوئی میٹھی چیز کی کوئی ایک بوند تھی، وہ کہیں رکھی بھی تھی، رکھی. تھوڑی دیر کیا ہوئی کہ اس میٹھے کے اوپر چیونٹی آ گئی. پھر چیونٹی آئی تو اس چیونٹی کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ مکھی آ گئی. پھر مکھی آئی تو پتہ نہیں مکڑا آ گیا. بڑی لمبی کہانی تھی، مجھے یاد نہیں پوری. پھر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر پہلے جہاں ایک میٹھی چیز تھی وہاں کتنی ایک چیونٹی مری ہوئی ہے، ایک مکھی مری ہوئی ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ بدل گیا. کہنے لگا میں اس طرح بات شروع کرتا ہوں، پہلے میں میٹھی چیز پھینکتا ہوں، دانا پھینکتا ہوں، ایک چھوٹی سی سوچ دماغ میں لگاتا ہوں، پھر لوگوں کو جمع کرتا ہوں اس پہ اپنی اپنی باتوں پہ اور اس طرح جھگڑا ہو جاتا ہے. تو نجا من سمت اللہ کے نبی کے پیارے الفاظ ہے, وہ بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا جو خاموش رہا. اب آگے ایک اور چیز ہے, ولا تقولن لشیئ انی فاعل ذلک غدا, اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا, بلکہ کیا کہیے, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ چاہے. واذکر ربک اذا نسیت, اور اپنے رب کو یاد کر لو جب بھول جاؤ. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا, اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. یہ ہے آیت جس کی وجہ سے ایک واقعہ پیش ہوا تھا, یعنی ایک واقعہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ بات جو تھی سامنے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا, اب اس وقت تک چونکہ آپ کو کچھ نہیں پتا تھا تو آپ کو نہیں جواب دیتے اس کا, لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں کل بتا دوں گا, اور آپ کا خیال کیا تھا کہ جبرائیل آئیں گے اور میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا. عام طور پہ وہ عموماً آتے ہی تھے, یا اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے خبر دے دے گا. لیکن اتفاق دیکھیے, یا اللہ تعالیٰ سبق ہم سب کو سکھانا چاہتے تھے, اگلے دن تک جبرائیل نہیں آئے, کوئی بات نہیں ہوئی. چند دن گزرے تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اس سورت کی آیات لے کر آئے, اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی نازل کر دی گئی کہ کسی بات کے لیے یہ نہ کہیں کہ انی فاعل ذلک غدا, کہ میں اس کو کل کر لوں گا, بلکہ کیا کہیں, انشاءاللہ, اگر اللہ کو منظور ہوا پھر یہ بات کہیں گے. کیوں, دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اس بات کو ہر وقت نظر میں رکھنا چاہیے, کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں گے تو آپ کے کام آسان بھی ہو جائیں گے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑنا چاہیے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس انشاءاللہ کے لفظ کو بطور ڈھال استعمال کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو اپنی بدنیتیوں پر پردے ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً اگر ایک شخص ہے, کسی کا قرض اس نے دینا ہے, آپ وعدہ کر لیتے ہیں, ہاں ہاں دے دوں گا ایک مہینے میں, ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں, اور دل میں بات کیا آتی ہے کہ دیکھیں گے, ابھی تو جان چھڑاؤ, کہہ دیتے ہیں پھر جو ہوگا دیکھیں گے. اب جب مدت مقرر ہوتی ہے وہ واپس آتے تو کہتے ہیں, دیکھو نا اب اللہ کو منظور ہی نہیں, میرے پاس ہوتی رقم, اللہ مجھے دیتا تو میں دیتا. تو اس طرح سے انشاءاللہ بدنام ہوتا ہے, یہ نیت نہیں اچھی, اور اللہ کا نام لے کے غلط کام کرنا ہے, اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو اگر آپ بچپن ہی سے اس چیز کی عادت ڈال دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہونے تک بھی یہ بات رہے گی. ایک تو میں نے حد دیکھی کہ بالکل نہیں کہتے ان شاء اللہ, بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے. بعض لوگ یعنی عربی سے اتنے الرجک ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو ڈاؤن کر دے گا, بالکل نہیں کہتے. ایک اور بھی میں نے ایکسٹریم دیکھی, اور وہ بعض دفعہ لوگ بہت ہی بھول پنے میں یا انجانے میں کرتے ہیں, اور وہ کیا کہ جب ہم دین سے تعلق جوڑتے ہیں نا تو ایک جملے میں کم از کم تین یا چار دفعہ انشاءاللہ بولتے ہیں, ضرورت بھی نہیں ہوتی, ایک دفعہ بھی بہت ہے. اور بعض دفعہ ان باتوں میں بھی انشاءاللہ کہتے ہیں جہاں کہنے کی ضرورت نہیں. لکھیے ایک ایکٹیویٹی, آپ خود تو نہیں چیک کر سکیں گے, کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود نہیں یاد ہوتی, پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں آپ کریں گے کسی دوسرے کو سائن, اپنے گھر میں رہنے والوں کو, اپنے دوستوں میں, جن کو بھی آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے مخلص ہیں, کہ میرے وہ جملے جس میں میں انشاءاللہ بولتی ہوں پوائنٹ آؤٹ کریں. جب لوگ شروع شروع میں مائک پہ آنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے کانشیس ہوتے ہیں نا, تو وہ بات بات میں ماشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں یا ماشاءاللہ کہتے ہیں. تو اس کو بس نیچرل رکھیں, انشاءاللہ ہم یہ کریں. بعض یعنی جملے ایسے ہوتے ہیں, ہاں انشاءاللہ ہم یہ کرتے ہیں, ہاں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی, اور پھر یہ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. مطلب مبالغہ نہیں کرنا چاہیے, نہ اس کا کوئی مذاق اڑانا چاہیے, لیکن کہتے کیا ہیں, اصل چیز جو وہ اس کی روح ہے, انشاءاللہ, اگر چاہ اللہ نے. اتنی بڑی بات کہتے ہیں, دیکھیے کہ ہم اپنی چاہت کے ساتھ رب کی چاہت کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لفظ کو کہتے ہوئے آپ کا دل
محبت سے بھر جائے اور اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق جوڑے کہ اللہ تعالیٰ اچھی بات کہنے کی توفیق دینا، اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو سچ کر دینا، میری بات جھوٹی نہ کرنا، ہاں الا یشاء اللہ، اور اگر اللہ ہی چاہے، کیونکہ سورت ٹھہریے میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو، آخری آیتیں ہیں تیسرے پارے کی ایک سورت کی، کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ایک منٹ آپ کو میں دیکھ کے نمبر بھی بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جی یہ ہے سورۃ تکویر، سورۃ شمس، اذا الشمس کورت، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے، اور آخری آیت ہے اس کی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور جو تم چاہتے ہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے رب العالمین، ہوتا بھی وہی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ انفطار کی آخری آیتوں میں بھی آتی ہیں، ایک آیت ہے سورۃ انفطار کی آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور حکم، معاملہ، کام سب اس دن اللہ کے لیے ہوگا. اور سچ ہے نا، آج بھی اس کا ہے، کل بھی اس کا ہے، اس دنیا میں جو ہوگا وہ بھی اس کے حکم سے ہوگا، اور جو وہاں ہوگا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا. اب یہ لفظ انشاءاللہ پہ میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں رکھنا چاہوں گی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، 90، ایک روایت میں ہے 100 تھیں، ایک میں ہے کہ 72 تھیں. آپ نے ایک بار کہا کہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا، ہر عورت کو بچہ ہوگا تو سب اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اس وقت فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر سلیمان علیہ السلام نے نہ کہا، یعنی ذہن میں نہیں رہا ہوگا. اپنے ارادے کے مطابق وہ سب بیویوں کے پاس گئے، مگر سوائے ایک بیوی کے کسی کے ہاں بچہ نہ ہوا، اور جس ایک کے ہاں ہوا وہ بھی آدھے جسم کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہو جاتی، اور یہ سب بچے جوان ہو کر راہ حق کے مجاہد بنتے. جی تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولیے. کہتے ہیں کہ 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ قرآن پاک تبھی نازل ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشا پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ تھا، اور جب وہ چاہتا ہے تبھی وہ کام ہوتا ہے. اس سے بندے کی ایک عاجزی بھی تو دکھتی ہے نا، ٹوٹتا ہے انسان، میں بہت چھوٹا ہوں، اب میں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرا رب ہی سب سے بڑا ہے. بعض لوگ تو اس پہ کہتے ہیں کہ، پڑھ کے سنا دیتی ہیں آپ کو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو حلف کھائے یعنی قسم کھائے کہ اسے پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا حق ہے گو سال بھر گزر چکا ہو، یعنی قسم بھی کھائے نا انسان تو ساتھ پھر بھی انشاءاللہ کہہ دے، مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام میں یا قسم میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہو تو جب بھی یاد آئے کہہ لے، چاہے کتنی ہی مدت گزر چکی ہو، گو کہ اس کا خلاف بھی ہو چکا ہو. لیکن بہرحال قسم کھائی تھی تو پھر اس کا کفارہ تو دینا چاہیے. اور یہ جو ساتھ ہی کہہ دی نا وذکر ربک اذا نسیت، یہ ہے بات، جب یاد آئے کہہ لیں، اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، فوراً کہہ لیں ہاں غلطی ہو گئی، میں نے نہیں کہا، اب میں کہہ دیتی ہوں. اور ویسے بھی اللہ کا ذکر جہاں کرنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو انسان اسی وقت اس کا ذکر کر سکتا ہے. وَقُلْ أَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یہ جملہ کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک معنی کیا ہو سکتا ہے، آئندہ کوئی موقع ہی ایسا نہ آئے کہ میں انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنا بھول جاؤں. دوسرا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیران کن طریقے سے میری مدد فرمائے. اور سچ جناب فرمائی تھی غار ثور کے واقعے میں جب معراج کے سفر میں آپ وہاں رہے تھے. تیسرا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ جس کام کے کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ علم نہیں کہ یہی کام بہتر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے. اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہہ دو کیا میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے اندھیرے میں نہیں رکھے گا, سچ جو ہوگا وہ میرے سامنے آ جائے گا. تو یہ بات کتنی پیاری ہے کہ بندہ اس طرح اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید چیز کی طرف میری رہنمائی کرے گا. ایسے لگتا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی میں ہمیشہ رہنمائی اور ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے. اور شروع میں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہی دعا کی تھی نا کہ وحی لنا من امرنا رشدا, ہمارے کاموں کو آسان کر دے, ہمیں رہنمائی دے, کیونکہ بندہ رب کی رہنمائی کے بغیر دنیا میں ایک دن بھی نہیں جی سکتا. اور پھر فرمایا وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے. حقیقت کیا تھی؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جتنی دیر وہ رہے, کیونکہ لہو غیب السماوات والارض, اسی کے پاس سارے علم ہے, ظاہر کے باطن کے سب چیزوں کے اسی کے پاس ہے. ابصر بھی و اسمع, وہ کیا ہی خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا, ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہ آخری جملہ ہے جو اصحاب کہف کے بارے میں ہے. پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ہیں کتنے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رہے کتنی دیر تھے. پیچھے بھی اس پہ بات گئی تھی, کچھ لوگوں نے کہا 300 سال, کچھ نے کہا 300 پہ 9 اوپر ہے. بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, حالانکہ یہ درست نہیں. ہمارے یہاں عموماً یہ بات مشہور ہے نا کہ 309 سال رہے تھے اور قرآن پاک میں آئی ہے, لیکن اس کا موقع محل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا تو پھر آئے 26 میں یہ کیوں آتا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا, کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کتنی دیر وہ رہے. تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے کہ پھر یہ کہنے والے کون ہیں. تو اصل میں یہ ہسٹورینز تھے جنہوں نے بعد میں تاریخ رقم کی. جب شمسی کیلنڈر سے حساب لگاتے تھے تو 300 سال بنتے تھے, اور جب قمری یعنی چاند کے حساب سے, اسلامک من جن کو ہم کہتے ہیں, اس سے دیکھتے تھے تو 309 سال ان کی مدت بنتی تھی. تو یہ جو فرق ہے کہ کچھ نے تو 300 کہا لیکن کچھ نے اوپر 9 کا اضافہ کر دیا. اور حقیقت ہے کہ اتنی صدیوں میں اگر آپ دیکھا جائے قمری شمسی کیلنڈر میں اتنے دن کا اضافہ تو ہو ہی جاتا ہے. یہ لوگوں کا کلام ہے, لوگوں کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی اور بتا دیا کہ بس ان باتوں کو زیادہ نہ کرے دو, بس اللہ کی بڑائی کو دیکھو وہ کیسا ہے. اب دیکھیے کہ اصحاب کہف کس نام پہ نکلے تھے گھر سے, توحید کے لیے. اپنے آپ کو نے بچا کے, فتنوں میں ڈالنے سے بچا کے باہر نکال دیا, آخر میں اللہ کی بڑائی کا پھر ذکر ہو گیا. پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے, پیغام کیا ہے؟ یہی کہ جو بندہ رب کی آس پہ نکلے گا رب اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا, اس کی مدد کرے گا. یہاں پہ ہمارا پچھلا لیسن پورا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں یعنی آپ کو انٹرنیٹ پہ اور اس طرح کی ملتی ہیں کہ جس میں 7 سلیپرز کے نام پہ اور کچھ باتیں, لیکن چونکہ اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کا شوق ہو تو آپ اپنی مرضی سے جا کے سرچ میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ یہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوسرے ہیں. وہ اللہ عالم، ہو بھی جائیں کوئی بڑی بات نہیں، تو اس کی جگہیں اور وہ کچھ دیکھا جائے تو کچھ چیزیں تو واقعی لگتی ہیں کہ قرآن پاک میں جو نقشہ کھینچا گیا اسی طرح کی ہیں. آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں خود ہی، اگر آپ چاہیں گوگل میں 7 سلیپر ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ پکچرز آپ کو آئیں گی. جس کو شوق ہو ہسٹری پڑھنے کا وہ پڑھ سکتا ہے. اتنی تلاوت سنا دیں.
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگ جاتی ہے ہم کو اور چلاتی سکون پاتی ہے ماں. اپنے بچوں کے لیے دعا پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھ جن کی مر جاتی ہے ماں, جب کہی جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو, چاہے ہم خوشی آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی
لہجہ مومن کی نئی شان نیا, نئی شان نیا, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, اللہ اللہ کی برہان, یا عباد الرحمن يا عباد الرحمن, قهاري وغفاري قدوسي جبروت, قدوسي جبروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, اللہ اللہ کی برہان, یا عباد الرحمن, یا عباد الرحمن,
ہم سایہ جبریل امی بندہ فاقی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں, ہم سایہ جبریل امی بندہ فاقی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, نہیں معلوم کہ مومن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, اللہ اللہ کی برہان,
يا عباد الرحمن يا عباد الرحمن
قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان جس سے جگر لالم ٹھنڈک ہو وہ شبنم ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان
اللہ اللہ کی برہان یا عباد الرحمن یا عباد الرحمن
فطرت کے سرود ازلی اس کے شب روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان فطرت کے سرود ازلی اس کے شب روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم فکر میں انجم
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک
اور پڑھ سنائیے جو وحی ہوئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے کیا ہے اس وحی کا خلاصہ لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو اور ولن تجد من دونہ ملتحدا اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوا چھپنے کی جگہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہانی سنانے کا یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے کہ جب بات خاص نہج سے پوری ہو جائے تو پھر جس کو کہانی سنائی جا رہی ہے اس کو مخاطب کیا جائے یہ انداز ہم نے سورۃ یوسف میں بھی دیکھا تھا اور ہر وہ سورج جس کے اندر کسی پچھلی قوم کا قصہ یا کہانی یا نبیوں کے قصے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ قصہ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں براہ راست اللہ کے نبی کو کہا گیا وَتْلُو, تلاوت کیجئے. وَتْلُو کا لفظ تلاوت سے, تَلَا يَتْلُو تِلْوَن سے. تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو عموماً ایک ہی قسم کی ہے, لیکن تلاوت کی ایک قسم ہوتی ہے تلاوت لفظی جو ہمارے ہاں بہت معروف ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارا نہ صرف یہ کہ ایک ریچول ہے بلکہ ایک بہت بڑے اجر کی بھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تلاوت ہے جس کو تلاوت عملی کہتے ہیں, عمل کی تلاوت. وہ کون سی ہوتی ہے کہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو اب اس پہ عمل بھی کرو. اور اگر آپ تلاوت کا لفظ دیکھیں تو تلا یتلو تلون کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا. تو ہم جب تلاوت کرتے ہیں نا تو اس میں اصل میں ہم پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کا, اپنی بھی بولی ہوئی باتوں کا. تو اس لحاظ سے پھر تلاوت کے اندر پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی بات ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ تلاوت ہمیشہ مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آتی ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیمسٹری کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں. پڑھ سکتے ہیں آپ, یاد بھی کرتے ہیں, ڈکٹیٹ بھی کرائی جاتی ہیں آپ کو چیزیں, لیکن تلاوت کا لفظ جو آپ استعمال کریں گے وہ کریں گے مذہبی کتاب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم خود پڑھ کے پھر عمل بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دوسروں سے مناسب طریقے سے شیئر بھی کریں. گویا کہ آپ کو تلاوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, جیسے کہ سورۃ مزمل میں بھی کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے, ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اسی طرح تلاوت کا طریقہ صحابہ کرام کا بہت ہی خوبصورت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ابو موسیٰ الاشعری کی آواز بڑی خوبصورت ہے, تو وہ ان سے کہا کرتے تھے یا ابا موسیٰ, اے ابو موسیٰ, ذکرنا ربنا, ہمیں ہمارے رب کی یاد دلائیے. پھر فیقرؤون, پھر وہ پڑھتے, ویسمعون, اور یہ سنتے, ویبکون, اور پھر روتے. یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تلاوت کا کوئی اور طریقہ کہ جس میں راگ لگانے کا سٹائل ہو یا بس لفظوں کی کھیل ہو, یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ تلاوت میں مبالغہ کرتے ہیں جو بالکل بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے رب کی کتاب میں سے لوگوں کو پڑھ کے بتائیے. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی قرآن کوئی بھی پڑھے گا, جب تک پڑھنے کے اندر غور اور تدبر کا معنی نہیں آئے گا, آپ کی تلاوت پہ دل نہیں جمے گا, دل سوزی نہیں ہوتی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کب اتری, سفر میں اتری کہ حضر میں اتری, گرمی میں اتری کہ سردی میں اتری. اور کہتے تھے کہ اگر میں جانتا ہوں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے, یعنی میں اتنا جانتا ہوں, اس کے باوجود اگر مجھے پتا چل جائے کہ کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر پھٹ جائیں, اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچوں اور اس سے سیکھوں. ہم کہتے ہیں شرط یہ کہ سنو نہ ہو بیچ میں, مائنس ٹیمپریچر نہ ہو. ہاں کہتے ہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا یا سفر کروں گا سیکھنے کے لیے کہ چاہے چل چل کے اونٹ کا جگر پھٹ جائے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت اور شوق تھی قرآن کے ساتھ. اور آپ دیکھیے کہ ہم تو قرآن کی دہرائی سے ڈرنے لگتے ہیں, اور کیا پڑھیں گے. ہمیں تو جس لفظ پہ دس دس نیکیوں کے اجر کا وعدہ ہے ہم اس سے خوف کھاتے ہیں. کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ہمیں نیکیوں کے خزانے جمع کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ کوئی آپ کو ایسی جاب آفر کرے کہ جو لفظ آپ بولیں گے اس کے 10 کروڑ. ہو سکتی ہے نا جابس, انٹرپریٹ کرنے کی, کسی کا ٹرانسلیشن کرنے کی, کسی ہاسپٹل میں کسی کی لینگویج میں ٹرانسلیشن کی. 10 کروڑ آپ کو ایک لفظ کے ملے, اور کتنے حروف ہیں ٹوٹل آپ سوچئے ذرا, اور کتنے ہوتے ہیں عموماً, اے بی سی ڈی کبھی کسی نے گنی؟ اس میں 3 ملا لیں, ہاں 26 ہوتے ہیں. چلیں 26-30. جی اب آپ سوچئے کہ صرف ایک لفظ آ او بی با بو کریں اور آپ کے پاس ایسے ایک سامنے مشین لگی اور جس میں سے ٹک 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 کر کے 10-10 کروڑ جمع ہوتے جائیں, آپ سوچیں کہ آپ کتنے امیر ہو جائیں گے. اور آپ جب ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں وت لو ما او ہی یا ای لئی کا پڑھتے جائیں, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کتنے وہاں بینک بیلنس جمع ہوئے میں. تو جب دولت آتی ہے تو بندے کے چہرے پہ خوشی آتی ہے, سٹ پٹائے اور گھبرائے ہوئے نہیں دکھتے, پریشان نہیں دکھتے. اس لیے فبذلک فلیفرحوا, اور چاہیے کہ خوشیاں مناؤ اس کے ساتھ، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اصحاب کہف کے حالات تھے اور ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد آئی، قیامت تک لوگوں کے اگر حالات ایسے ہوتے رہے تو اللہ کی مدد بھی ایسے ہی ہوتی رہے گی. ہم کہتے ہیں واہ کیا سٹرینج کیفیات تھیں، کیسے اللہ نے ان کی مدد کی. تو آج اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرے گا اگر ہمارے اندر استقامت ہوگی. پھر اللہ کے اور کلمات کیا ہیں؟ صبر کا بدلہ جنت، شکر کے بدلہ جنت، عمل کرو گے تو نیکی جنت، برے عمل کرو گے تو جہنم. اور اللہ کے وعدے، اللہ کے کلمات تو یہی ہیں نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کو اللہ کے ان کلمات کا یقین آ جائے گا وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسری طرف نہیں کرے گا. پھر ایک اور چیز اس میں دیکھیے گا کہ کلمات، ایک تو ہم نے وہ کر لیے نا کہ جو اللہ کی سنت کے معنوں میں، اسی طرح آپ کلمات کی دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہیں کونی کونی کلمات اور ایک ہیں شرعی کلمات. کونی کیا ہے؟ تخلیق، کون و مکا، کائنات کا لفظ اردو میں اسی سے بولتے ہیں ہم. یعنی اس کی تخلیق میں کائنات کی کسی چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایک مفہوم بنتا ہے. اگر وہ بارش برسانا چاہے کوئی بارش روک نہیں سکتا، وہ سنو دے کوئی سنو روک نہیں سکتا، اور اسی طرح کی یونیورسل چینجز. اور شرعی کلمات لیں تو مراد ہے کہ اس کی شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ آج کے دور کا سہارا لے کر کوئی، اور نہ مشرق سے مغرب کا فرق بیان کر کے. تو لہٰذا اس ذات کی بات پوری ہے. سورۃ الانعام آیت 115 میں بھی ہم پڑھ چکے، وتمت کلمت ربک، تیرے رب کی بات پوری ہوگی. دیٹس اٹ. یہ کس چیز کا انداز ہوتا ہے؟ کنفرم ہو گئی، ڈن، کنفرم. سیٹ کے اندر آپ چینجز کروانا چاہے نہیں کرتے، کچھ آپشنز ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ہی نہیں دی کہ کوئی اس کی بات کو چینج کر دے. ہاں وہی چینج کرے، خود تو کر دے. جیسے سورت بکرا کی آیت 106 میں ہم پڑھ چکے، من انسخ من آیتن او ننسیہا نأتی بخیر منہا، وہ خود اپنے کلمات کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے. پھر آخری چیز اس آیت کی کیا ہے؟ ولن تجد من دونہ ملتحدا، آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ. ملتحدا کا لفظ لحد سے ہے، لام حادال، قبر کو بھی کہتے ہیں نا، قبر کا بغلی گھڑا، ایک طرف کو جانا اس کا معنی ہوتا ہے. اسی لفظ سے الہاد کا معنی ہے، لفظ ہے، دین سے پھرنے کو کہتے ہیں. اور ملحد کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے. یہاں کیا ہے؟ ملتحدہ، جس کے اندر پناہ لی جائے. مطلب کیا کہ جب اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلیاں کرنا چاہے، من ماننے اضافے کرنا چاہے، اللہ کے حکموں کو بدل کے کچھ اور کرنا کرانا چاہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی اس کے اوپر تو کوئی کونا کھدرا اس کو ایسا نہیں زمین کا دکھے گا نہ آسمان کا کہ جہاں پہ وہ چھپ سکے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نہ پکڑے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے انسان اپنے گھر کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، اور انسان اس طرح بستر پہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس بالکل بھی کوئی ہلنے کی ہمت نہیں رہتی. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رسوا کرتا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں. کچھ نے قرآنی آیات کو بدلنے کی کوشش کی، اور بہت ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام پر من گھڑت چیزیں جو تھی وہ دین میں لانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکلوا کے پھینکا جیسے دودھ میں سے کوئی مکھن کو نکال دے یا آٹے میں سے بال کو نکال دے. تو لہٰذا اس میں بہت بڑی ایک پکڑ ہے، تڑپ کی بات ہے کہ کوئی بھی اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کرے. ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، یہ بات کی بات ہوتی ہے، عمل آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے نہ کریں، لیکن دین کو نہ بدلیے. ایسی تفسیریں جھاڑ جھنکار کی طرح اگ بھی گئیں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کا کوئی قرار نہیں. ایسے لوگ خواہشات پہ مبنی اگر کسی حرام کو حلال کر لیں، حلال کو حرام کر دیں، تو پھر اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. وہی شعر بھی ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک خاص موضوع ہے جس کا تعلق مکہ کے حالات سے بھی تھا، اور ہر دور میں ہی ایسے موحالات پیش ہوتے ہیں. آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے یا اس کے چہرے کے۔ اور ولا تعدوا عیناک انہم ترید زینت الحیات الدنیا، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے، کیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت؟ ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور نہ پیروی کیجئے اس بد نصیب کی کہ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کی آیات ہیں، پڑھتے ہوئے بھی دل کے اندر تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے ہم چند واقعات دیکھیں گے جن کا اشارہ اس آیت میں ہے، ایک آیت ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ عینا بن حسن مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، آپ کہہ لیں ملینیرین ہوگا اس دور کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، یہ فقرہ مہاجرین میں سے تھے، غریب بھی تھے اجنبی بھی تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملک کے تھے، ان کا لباس بھی خستہ تھا، حالت فقیرانہ تھی۔ اسی طرح کچھ اور فقرا اور غربا آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے دکھے۔ عینا نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے سے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں، بس یہ لوگ جو ہیں نا ان کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آتے، لہٰذا ایسے خستہ حال لوگوں کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں تو پھر ان کو اٹھا دیجئے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارے لیے ایک الگ مجلس بنا دیں، یعنی کوئی ایکسٹرا کرسیاں ہمارے لیے ریزرو کر دیں کہ جہاں پہ ہم آئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ پسینے کی بو ان کے انہی جبوں سے اٹھتی ہے، یعنی یہ غریب ایسے تھے کہ گرمیوں میں بھی انہی کپڑے پہن کے پھرتے تھے، ان کو اس طرح سے آتے اور کہا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اتنا اچھا ایک موٹیو دکھتا ہے نا ایک دائی دین کو، جس کی نظر اس پہ ہو کہ چند بڑے لوگ دین کی طرف آئیں تاکہ ان کو دیکھ کر بہت سارے دوسرے لوگ بھی آ جائیں۔ اللہ کی نظروں میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، دائی دین کی نظروں میں بھی سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مال دولت ہے تو اپنے گھر میں ہوگی، کسی کو کیا، ہاں صرف ایک تڑپ ہو سکتی ہے کسی سچے دائی دین کو جو اللہ کے نبی کو بھی تھی کہ چلو چند سردار چند بڑے انفلوئنشیل قسم کے ان لیڈز قسم کے لوگ آئیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں تاکہ یہ اس کام کا حصہ بنے اور اس کام کو آسان درجے سے کر سکیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں پہ اگر اللہ کے نبی ان غریبوں کو اٹھا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ ان کی بات کے اوپر کان بھی نہ لگائیے، بلکہ وصبر نفسہ کا تھامے رکھیے، روکے رکھیے۔ یہاں دیکھیے کہ صبر اپنے اصل معنوں میں آیا ہے، صبر کہتے ہیں روکنا، کیسے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں روک لینا۔ بھاگ رہا تھا، سرپٹ دوڑا بھاگ رہا تھا نفس کا، اتنے میں اللہ کا ایک حکم آ گیا، سٹاپ، ہینڈز اپ، چھوڑ دو، نہیں لینی۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، اس طریقے سے کہا روک لیجئے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیں، ان کو اپنے سے نہ کاٹیں، یہ فقیر غریب آپ کو کیا پتا اللہ ان کی وجہ سے کتنی برکت دیتا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں تمہارے ضعفاء کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ضعیف عمر کے بھی ضعیف ہوتے ہیں، حال حلیہ کے بھی ضعیف ہوتے ہیں، بعض شکل سے ہی بڑے مسکین لگتے ہیں، منکسر المزاج قسم کے ڈھیلے ڈھالے لوگ، لوگ ان کو کہیں یہ کیا ان کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی، یہ تو کوئی بہت ہل جل ہی نہیں کرتے، یہ تو ایکٹیو ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی طرح کے انسان ہو سکتے ہیں ضعیف میں، کہا ان کو چھوڑ دو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے ان کو اٹھانے سے بھی نہیں ماننا، شکر کرو کہ انہوں نے دین کی محفلوں کی رونق تو بڑھائی ہوئی ہے۔ ہر دور میں یہی ہوا، پیچھے ہم پڑھ چکے کئی جگہ، ہر دور میں انبیاء کرام کے ساتھ یہی کچھ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یدعون ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغدات والعشی، غدوف سے غدات اور عشی عشاء سے، پیچھے بھی اس پہ بات ہو چکی، صبح اور شام، یعنی ہر وقت دو ہی تو وقت ہوتے ہیں، یا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتا ہے، یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو بھی لفظ آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اسی کو لینا چاہیے، لہٰذا وجہ کو وجہ کہیں گے ہم، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ چہرہ چاہنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آف کورس کسی کا چہرہ آپ کو کب ملتا ہے جو آپ سے خوش ہو، آپ کو ویریفائی کرے، آپ کی طرف رکے، آپ کی طرف جھکے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو آنے دیجئے. اور یاد رکھیے کہ ابتدان مسلمان ہونے والے اکثر غلام بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور بڑے لوگ شرطیں ہی باندھتے رہ گئے. اور چھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو تو واقعی ہٹ پہ رکھتے تھے لوگ کہ یہ تو بڑے ہی غریب ہیں اور ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، جس میں حضرت بلال ابن مسعود تھے، قبیلہ حزیل کے دو لوگ تھے، اور اسی طرح سعد سلمان فارسی اور کچھ اور ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو آپ اپنے پاس سے نہ ہٹائیں. اب دیکھیے کہ کیوں، ایک دل میں سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیوں کہا گیا کہ آپ ان کو نہ ہٹائیں. اس لیے کہ انسان کے اوپر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. مثلاً اگر ہم بہت بڑے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنا آپ کھٹیا لگے گا. ان کے کپڑوں سے اپنے کپڑے ہم ٹیلی کریں گے، جس گاڑی سے وہ نکلیں گے ہم اپنی گاڑی کو دیکھیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دل کے اندر بو جائے گا. آپ ازما کے دیکھیں، یہ جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگیوں میں چینجز آ رہی ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ آپ بہت کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہوگی، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کی غیر ضروری محفلیں ختم ہو گئیں. ہر ویکینڈ پہ اگر آپ کوئی پارٹی کھائیں اور اس پارٹی میں پاکستان سے آیا ہوا لیٹسٹ فیشن کا جوڑا پہنی ہوئی چار چھ دوستیں آپ کو نظر آ جائیں، آپ کو اپنی الماری میں رکھے 10 سال پرانے کپڑے کہاں اچھے لگیں گے؟ روتے دھوتے پہنیں گے، بوجھ ہوگا، پھر ڈپریشن، پتہ نہیں چلتا. بہت ساری چیزیں بندے کو نہیں پتا چلتا، میں کیوں اداس ہوں، میں کیوں پریشان ہوں. غم یہ ہوتا ہے کہ میں کھٹیا لگ رہی ہوں. آپ جاتے ہی نہیں، آپ کو اپنے یہ بھی مشکل لگ رہے ہوں گے سنبھالنا. آپ کہتے فائدہ کیا اگر اب عائب میں بیٹھنا ہے تو چلو اتنے کپڑوں کی ضرورت کیا، لوگ دوسروں کے لیے پہنتے آپ اپنے لیے پہنیں گے. تو اس طریقے سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب ایسے لوگوں کی ٹون ذرا ٹونٹنگ ہوتی ہے نا، دین کا مذاق اڑانا ایک سٹائل بن چکے آج کے دور میں نا، او ملا او ایسا کہنا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے. پھر ایک اور وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب غربا قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایئرپورٹ پہ کوئی شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں صرف بریف کیس ہے اور دوسرے نے پیچھے رکھے ہوئے 10 سوٹ کیس. اب وہ بریف کیس والا تو یوں پکڑ کے بورڈنگ پاس لے گا اور جائے گا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور اسی وقت میں وہ دوسرا اپنے 10 سوٹ کیس تلوا رہا ہوگا. روایت میں جو بات اس کا خلاصہ کیا کہ سیم نیکی کرنے والے دو شخصوں، ایک ہی دن مسلمان ہو سب کچھ، لیکن ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا، تو بھی امیر سے غریب پہلے جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی کلیئرنس بہت جلدی مل جائے گی، وہ گرین چینل سے ہی نکل جائے گا. نتھنگ ٹو ڈکلیئر، سیدھے چلے جاؤ، کوئی کسٹم وائز آئٹم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے روک لیتے ہیں. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ نوٹ کیجئے، کیسے لوگوں کی کمپنی کو چھوڑنا ہے، لوگوں کو نہیں چھوڑنا. ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی محفلوں کو چھوڑیں، آپ خود جائیں ان کے گھر، کسی اور موقع پہ جائیں. آپ اب نہیں پسند کرتے ایسی جگہوں پہ جانا جہاں اوٹ پٹانگ چیزیں ہوتی ہیں، نو پرابلم، آپ اس سے 2-4 دن بعد ایسے ہی چلیں، کیک بنائیں، چلتے ہیں، آؤ چائے پیتے ہیں، چلو آج کھانا کھاتے ہیں مل کے، چلو آج یہ کرتے ہیں، جائیے. چھوڑیں نہیں، لوگوں کو نہ چھوڑیں، وہ موقع چھوڑ دیں. فوراً سمجھ جائیں گے کہ ان کو ہم سے نہیں بیر، ہمارے پاس تو بہت اچھی ہوتی ہیں. ہاں فلاں موقع پہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر فرمایا ولا تعدو عیناک عنہم، اور نہ ہٹیں آپ کی آنکھیں ان سے. یہ جو تعدو کا لفظ ہے نا، عین دال واو سے ادو، دشمن کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے نا، اور عینا کا جو ہے یہ عینان تھا اصل میں، عینن سے عینان تھا، تو نون گر جاتا ہے جب بھی کبھی یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ دڑوائیں اپنی آنکھوں کو ان سے. مراد کیا ہے کہ آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے، آپ ان کی طرف رہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ کیوں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ یہ دین کی طرف آئیں اور دین اسلام کو فائدہ ہو. وہی بات جو پیچھے بات ہو گئی پہلے بھی کئی دفعہ، کہ اللہ کے نبی کو دولت سے پیار نہیں تھا، لیکن ان کی وجہ سے اسلام کو فائدہ دینا چاہتے تھے. اسی لیے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے، مضبوطی دے. تو یہ ماننا تو انسان کی بہرحال ایک فطری ضرورت بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اگلی آیت ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسے بے حس کردار کو ثابت کرتی ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ پیروی کیجیے اس کی جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. کیا ذہن میں آتا ہے؟ بڑا ہی کیجوئل سا ایک شخص آتا ہے، بے خبر، کھلنڈرا، کوئی غور نہیں, اللہ کی یاد نہیں, اللہ کی بات کرو تو کہتا ہے چھوڑو ابھی ایسی باتیں نہ کرو, اچھا بور نہ کرو, ایسے نہ کرو, ویسے نہ کرو. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کی حد بندی کرتا ہے ادھر, کہ یہ وہ شخص ہے جس کا دل غافل ہے. کیوں؟ وتبا ہوا, خواہشوں کا پجاری ہے, ہر وقت کپڑوں کی باتیں, ہر وقت جوتوں کی باتیں, ہر وقت فیشن کی باتیں. وکانا امرہ فروتا, اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھ گیا, افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا, روپے پیسے میں افراط, کھانے پینے میں افراط, باتوں میں افراط, فن فن فن, ہر وقت سوشلائزنگ, ہر وقت پارٹیاں, ہر وقت تاپتے, کیا ہو گئے؟ یاد رکھیے کہ جب انسان کا بیلنس بگڑتا ہے نا, تو اس کے بعد یہی حالات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ تبلیغ کا پہلا درجہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو بھی اب اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے, تو آپ کم از کم ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دل کی حد تک الگ کر لیں. نہ آپ امپریس ہوں گے, نہ کچھ ہوں گے. اور میں کبھی کبھی بہت کم, کیونکہ پرانے تعلقات ہوتے ہیں, لوگ بلاتے بھی ہیں, تو میں کریٹیکلی دیکھتی بھی تھی, جاتی تھی, بیٹھی اپنے اس حساب سے. ہر بندہ جو ہال میں اور ہوٹل میں داخل ہوتا ہے نا, میں امیجن کرتی ہوں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ آج ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے, ایڑی چوٹی کا زور, کس نے بال کھولے ہوئے, کسی نے ہیل پہنی ہوئی ہے, کسی نے ایک بازو ہی نہیں پہنی غلطی سے, کسی نے قمیض کی جگہ شمیز پہن لی ہے, اور ہر بندہ یوں پھر رہا کہ ماشاء اللہ. اور میں کریٹیکلی اللہ کی شکلیں میں کوئی یہ نہیں کہتی, میں سوچتی تھی کیا واقعی اچھی لگ رہی ہے. یقین کریں, آپ صرف اللہ کی نگاہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو دیکھنا شروع کر دیں, آپ کے معیار بدل جائیں گے. اور حد کی بات یہ کہ جن کے بارے میں میں سوچ رہی ہوتی ہوں, ایک اندر آئیں, کسی موقع کی بات میرے سوکھ ذہن میں, تو ایک اندر آئیں, انتہائی جس کو دیکھ کے کہنا چاہیے نا کہ بندے کو بالکل بھی خوشی نہ ہو دیکھ کے, کوئی بھی جسم ان کا چھپ نہیں رہا تھا اس میں. تو میں سوچ رہی تھی اللہ ہی کیا ہے, اور اتنے میں اندر موجود خواتین میں سے ایک ان کی دوست کہا, ارے واہ کیا قیامت لگ رہی ہو. مجھے اس بیچاری سے اس پہ غصہ زیادہ آیا, میں نے کہا کاش یہ جملہ نہ بولتی. وہ بیچاری اتنی محنت کر کے, کوئی ایک بندہ نہ اس کو کہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو, تو اگلی دفعہ کرے گا کوئی؟ لوگ چھ چھ گھنٹے مشینوں میں بیٹھ کے سچ سمر کے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ تم کتنے پیارے لگ رہے ہو. امرہ فروتا, حدوں سے گزرتے, پہنو, اوڑھو, کھاؤ بھی, میک اپ بھی کرو, بال بھی بنوا لو کبھی, لیکن چڑیل تو نہ بنو. بعض دفعہ کے انسان سمجھتے ہی نہیں میں لگ کیا رہوں, اور کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, ذرا کوئی دین کی طرف آتا ہے کہتے ایکسٹریمسٹ ہے, اور اگر کوئی فیشن کی طرف آتا ہے کہتے واہ یہ کوئی نیا فیشن آ گیا. بالکل ایسے اسٹائل نکلے ہوئے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہو نیلے رنگ کے نیل پالش, ہاں, گرین کلر کی لپسٹک, اعوذ باللہ من الشیطان. آپ سوچیے کہ خوف آتا ہے, میں مزاق نہیں اڑانا چاہ رہی, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ صرف اپنی نظروں سے آپ جس چیز کو خوبصورت کہیں وہ خوبصورت ہو گئی, تو یہ درست طریقہ نہیں. تو ان سے دوری انشاءاللہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گی. اور ضرورت بھی کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے. وقل الحق من ربک, اور فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. لہذا فمن شاء فلیؤمن, پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر, اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرتا رہے, شوق سے کرے. ایمان اور کفر تمہارا اپنا سودا ہے, تمہاری اپنی خواہش ہے, جو مرضی کرو, لیکن انجام یاد رکھنا. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ, گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے. یشوی الوجوہ, اتنا گرم ہے کہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو. بئس الشراب, یہ مشروب کتنا ناگوار ہے. وساعت مرتفقہ, اور یہ قرارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے. اتنا بھیانک انجام ہے یہ حد سے بڑے ہوئے کاموں کا, اتباع ہوا کا اور غفلت قلب کا. تین ہی چیزیں دیکھیے نا پچھلی آیت میں, دل غافل ہے اللہ کی یاد سے, خواہشات کے پجاری ہیں, اور کاموں میں حدوں سے گزر گئے. کہا باغ کو کھاؤ اور پیو اور اس کے کپڑے پہنو. دیکھیے یہاں خاص طور پہ کپڑوں کی بات ہے. سرادق جو نا, یہ ربائی ہے, سین را دال قاف, سردق سے چار دیواری کو کہتے ہیں. خیمے کی چادر, قنات یا تمبو جو ہمارے ہاں عام طور پہ بولا جاتا ہے, اور آ گیا ہے حق, الحق سے مراد قرآن اور اسلام. اور فمن یکفر, یہاں کون سا کفر ہے, فل یکفر کفر اکبر. ایسے لوگوں کو آگ کی کناتیں گھیر لیں گی. ذرا امیجن تو کریں, بہت سارے لوگ کسی جگہ ہوں اور وہاں آگ لگ جائے, اپنے کپڑوں میں وہ جل جائیں, کیسا لگے گا. اور جہنم میں لوگ جب جائیں گے تو حقیقت میں پھر وہ خود ہی جل جائیں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے روایت کی کہ سرادقہا سے مراد آگ کی چادر ہے, ہر ایک اتنی موٹی ہوگی کہ اسے طے کرنے کے لیے 40 سال درکار ہوں گے. استغفراللہ, تھک چادر. ترمذی اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. اور کل محل, محل کیا ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں پیپ اور لہو. ابن عباس فرماتے ہیں تیل کا سیاہ تلچھٹ جو نیچے جم جاتا ہے, بہت سارے پکوڑے تلیں تو اینڈ پہ جو نیچے کالی لیس رہ جاتی ہے نا, وہ ہے یہ تلچھٹ. اور بلکہ آپ چکن کو فرائی کریں یا میٹ کریں جس میں میٹ ہو تو نیچے لیس بھی ہوتی ہے جو اس کی چربی کے پگھلنے سے ہوتی ہے. اب سوچیں انسان جلیں گے نا تو ان کی چربی اور پیپ ہوگی نا. اور یشوی کہتے ہیں باربیکیو کرنے کو, بھننا, شوی. کبھی آپ عرب ریسٹورینٹ میں جائیں تو شوی کا لفظ جہاں بھی ہوگا تو وہ باربیکیو چیز ہوگی, بھونے گی, یعنی ان کی سکن کو کوئلوں پہ رکھ کے پکایا جائے گا. اللہم لا تجلنا منہم, یشوی الوجوہ, چہروں کو دھلسا دے گی. بے سر شراب, پھر ڈرنکس بھی ساتھ برے دیے جائیں گے. وسعت مرتفقہ, کتنی ہے بری جگہ. مرتفقہ رفق صحیح ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے مرتفقہ میں رافا قاف, یعنی اتنی بری آرام دہ جگہ ان کی, ذرا بھی تو اچھی نہیں ہے ان کے لیے. آپ دیکھیے کہ کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو انسان پڑھتے اور سنتے وقت کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اپنے دل کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان آیتوں کی, یہ ان آیتوں میں سے ہے. لیکن اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ہم ہرگز ضائع اجر نہیں کریں گے ان کے جو احسن عمل کریں, مفید کام کریں. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا, کر کے تو دیکھو, کوشش تو کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے آسانیاں فرماتا ہے. ایک دفعہ ایمان لے کے عمل صالح کرو, ہم تمہارے احسن عمل کی نہ قدری نہیں کریں گے. پیچھے عذاب کی بات تھی, دردناک عذاب تھے, یہاں جنت کی بات آ گئی. اور یہاں دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تفصیل بھی بتائی احسن عمل کے بعد کہ اولئک لہم جنات عدن, جنتیں ہوں گی, ایک جنت نہیں جمع, کیونکہ جنت کا نام عدن ہے جو وسط میں ہو. اور جنت واحد کہنے کی بجائے جنات عدن کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ جنت اتنی کشادہ اور وسیع ہوگی گویا کہ وہ ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہیں. یہاں آپ کو وہ روایت کوٹ کراتی ہوں احسن عمل کی جو میں نے پیچھے سبق میں بولی تھی, اس کے ساتھ بیان کرتی ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ احسن عمل کرنے والے کون ہیں, کیونکہ اجر من احسن عملا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے کام کرنے والے کون, نمبر ایک احسنکم عقلا, جو تم میں سے عقل رکھتے ہوں وہ احسن عمل کرنے والے ہیں. دوسرے وہ عورتکم حرام, یعنی حرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اور تیسرے اسراؤکم فی طاعتہ سبحانہ, کہ اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے لوگ. تین چیزیں ہیں احسن عمل میں, عقل کا استعمال, حرام سے رکنا, اور نیکی یا اطاعت کی طرف جلدی کرنا, یہ ہے احسن عمل. ملے گا کیا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا, انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن سونے کے, اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کا لباس. من سندسم و استبرقم, جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوگا, کیفیت کیا ہوگی؟ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مرصع پلنگوں پر. نعمت ثواب، کتنا پیارا ہے ثواب. وحسنت مرتفقا، اور کتنی پیاری ہے یہ آرام گاہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کیا جو بات شروع ہوئی جہنمیوں کے تذکرے سے، کہ جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت عدن ملیں گی جن میں نہریں بہتی ہوں گی. اب ہمارے لیے تو اس بات میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نا کہ نہریں بہتی ہوں گی، ویوز بہت خوبصورت بھی مل جاتے ہیں نا ہم کو، لیکن اصل میں آپ دیکھیے تو جہاں پہ پانی بھی نہیں ملتا تھا ان کے لیے یہ بات کتنی زیادہ خوشی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پیش کیا. کچھ مشکل لفظ اس میں دیکھ لیجیے. یحلون، حلہ سے ہے، ہا لام لام، پہنانا. چونکہ یحلون آیا تو یہ مجہول ہے، یعنی پہنائے کا کون یہ نہیں پتا. اساویر جو ہے یہ اسور کی جمع ہے، واحد اور جمع، کنگنوں کو کہتے ہیں اسور، سیوار. پھر ذہب سونے کو کہتے ہیں. یلبسون لبیسا سے ہے، اور سیابن کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو، ثوب سے، سا وبا. خزر خزرن سے ہے، سبز رنگ. اور سندس جو ہے یہ بھی ربائی ہے، سین نون دال سین، ایک روئی ہوتی ہے سنبل کی طرح کی، یعنی سندس بیسیکلی پیور ریشم کو کہتے ہیں آپ یہ کہہ لیں. اور اس تبرق کا جو لفظ ہے یہ بارا قاف سے ہے، برق. کس کو کہتے ہیں برق؟ کبھی آپ نے دیکھا بعض لوگ کلف لگاتے ہوئے کپڑے میں کوئی چمکی سی لگاتے ہیں، ابرق، یہ وہی چیز ہے، چمکتے ہوئے، یعنی ان کے استر کے اندر بھی چمک ہوگی. اوپر کا کپڑا پتلے ریشم کو، اگر سندس کہتے ہیں باریک کو، جیسے آپ کا آرگینزا یا پیور سلک. ہاں، اور اس تبرک وہ جو نیچے ابرا یا جو موٹا کپڑا ہم تو کسی سستے کپڑے کا لگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتیوں کے کپڑوں کے جو استر ہے نا وہ بھی موٹے ریشم کے ہوں گے. اور متکئین، متکئی کی جمع ہے، تکیہ لگایا ہوا شخص. ارائک، اریکتن کی جمع ہے، چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، دلہن کی مسحری. اور حسنت مرتفقہ، ارتفاق کہتے ہیں کوہنی رکھ کر آرام کرنا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی کہ کتنے پیارے طریقے سے اس جنت میں جانا ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک ہفتے کے لیے بندے نے ایسی جگہ پہ جانا ہو تو اس کا ٹکٹ کتنا ہوگا. اور اللہ کی ذات جب بندے کو کہتی ہے کہ دیکھو احسن عمل کر لو تو تمہیں اس میں کوئی نہیں روکے گا، تمہیں اتنا پیارا اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، تم کیوں اپنی فکر کرتے ہو، تم کیوں اپنی فکر نہیں کرتے، دنیا کی چیزوں میں کھوئے رہتے ہو، دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہو اور تمہیں اپنی فکر نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں. اب دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، اس کی چیزوں میں سب سے بڑی جو چیز اس کو اللہ سے ہی دور کرتی ہے نا وہ اس کا مال ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کس کو نہیں پتا جنت اتنی خوبصورت ہے، کس کو نہیں پتا جہنم اتنی بھیانک ہے، عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ راستے میں مال بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے آیت نمبر 32 سے لے کے 44، 32 سے 44 جو سبق کا آخر ہے، یہاں تک اب ایک واقعہ ہے، بالکل کہانی ہے، جیسے بچے کہانیاں سناتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کہانیاں سناتا ہے. خلاصہ پہلے کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم آیتیں پڑھیں تو ساتھ ساتھ چلیں گے. دو دوست تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات دیے ہوئے تھے، ایک کو زیادہ دیا ہوا تھا، دوسرے کا ذرا کم تھا. جس کے پاس بہت کچھ تھا، خوش رنگ، ذائقے، پھل، باغ، اس میں سب کچھ تھے، شکر کی کمی تھی. اس کے اندر ایسی فخر کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے لیے ایک بہت بڑے تکبر کی چیز بنایا، جبکہ دوسرا شخص جو تھا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. تو لہٰذا ایسے بندے کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو اس کی زندگی میں بہت شکر تھا. پورے سبق کا جو خلاصہ بنے گا اینڈ پہ وہ کیا ہے کہ دنیا کا مال شاکر بندے کو نقصان نہیں دیتا، لیکن بے صبرا انسان دنیا میں کچھ اگر پا بھی لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کو حاصل نہیں کرتا. آئیے ذرا آیتوں کو اب ساتھ لے کے دیکھتے ہیں، کچھ کچھ چیزیں ساتھ ہم ہائی لائٹ کریں گے. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے دو لوگوں کی کہانی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. رَجُلٌ کا تثنیہ ہے، دو شخص تھے، دو مرد تھے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کو دی، جنتینی دو جنتیں، دو باغات، من عنابن انگوروں کی، عنابن سے پیچھے بھی پڑ چکے، وحففناہما اور باڑ بنا دی ہم نے ان کے ارد گرد، حففناہما اس کا روٹ کیا ہوگا آپ ہی لوگ بتائیں گے، حففا جی بالکل، باڑ لگا دینی جیسے عموماً باغوں کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے یا باؤنڈری وال ہوتی ہے، وہ لگا دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں، بنہلن کھجوروں کی، امیجن کریں ذرا، یعنی اتنے کھجوروں کے درخت ہیں اس کے باہر کیسے لگ رہا ہے کہ باڑ بنی ہوئی ہے، اور وجالنا بینہما زرعا اور ان کے بیچ میں ہم نے کھیتی اگا دی، انتہائی خوبصورت باغ کا تصور آتا ہے اس سے کہ کسی باغ کے اندر درخت بھی ہو کھیتی بھی ہو، اور کل تل جنتین آتت اکولہا تھی وہ دونوں جنتیں، کلتا یہ بھی مونس کی وجہ سے آیا ہے، دونوں جنتیں کیسی تھی، آتت اکولہا لاتی تھی اپنا پھل، یعنی بہت پھل آتا تھا اس میں، اکل کہتے میوے کو، ایڈیبل جیسے کھانے کے قابل جو حصہ ہوتا ہے، ولم تسلم من حشیا اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز، اور وفجرنا خلالہما نہرا اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں، یعنی اندر پانی بھی موجود ہے، اور جس جگہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی کسی کے باغ کے اندر اگر پانی کا ایک چشمہ ہی ہوتا تھا تو اس کی ویلیو دوسروں سے بہت بڑھ جاتی تھی، ہوا کیا وکان لہو ثمرن اور باغوں کے علاوہ اس کے اور بھی اموال تھے، یہ جو ثمر کا لفظ ہے نا عموماً پھل کے لیے ہم بولتے ہیں، لیکن یہ ہر طرح کا پھل جیسے محنت کا پھل، صبر کا پھل، ٹھیک ہے، تو ثمر ثمرتن کی جمع ہوتی ہے، تو اصل لفظ کیا ہوتا ہے ثمرتن، یہ واحد ہے، ثمرتن کی جمع ہوتی ہے اسمار، اور اسمار سے پھر جمع ہو گئی ثمر، یعنی جمع در جمع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت پھل تھا اس کے پاس، پھر کیا ہوا، فقال لصاحبه اس نے اپنے دوست سے کہا، یہ کون تھا بےچارا دوسرا جس کا باغ اتنا اچھا نہیں تھا، وہو یحاورہ اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، یحاور کا لفظ ہے یہ ہا واو را سے ہور، محاورے کا لفظ سنا ہوئے اردو میں، وہ بھی اسی روٹ سے آتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا، تبادلہ خیال کر رہے تھے، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، کسی پر فوقیت جتلانا مال کی وجہ سے، یا زیادہ برا یہ ہوتا ہے جب دوسرے کو احساس کمتری دلانے کے لیے ہو، یعنی شیخیاں بگاڑنے لگا اپنے دوست کے سامنے، یہ شیخی کے لفظ بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو میں دولت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ اچھا ہوں اور نفری کے لحاظ سے بھی، کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت، اتنی لینڈ کروزر، گاڑی ہے بھی اچھی اور ہیں بھی زیادہ، یہ انداز ہے، کبھی شیخیاں بگاڑتے دیکھا ہے لوگوں کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں نو دولت دیے، نئی نئی دولت ملتی ہے نا تو بندہ کپڑوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے اتنے مربے، ہماری اتنی زمینیں، ہمارے اتنے، اس طرح کی شوخیاں بگاڑ رہا تھا اپنے دوست کے سامنے، اس طرح سے بڑا بن رہا تھا کہ بہت ہوں، پھر کیا ہوا، وداخل جنتہ اور ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا، کس حال میں، وہو ظالم لنفسہ اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، کس طرح ظلم کیا اس نے، تکبر کرتے ہوئے، نمبر دو خود کو کریڈٹ دیتے ہوئے، اور تیسرا اس کا ظلم کیا تھا کہ آخرت کے بارے میں مس کنسپشن ہو گیا اس کا، وہ کیا تھا بھی آگے پتا چلے گا، قالا ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہنے لگا میں نہیں سوچ سکتا کہ کبھی یہ باغ بھی ہلاک ہوگا، میرا نہیں خیال کہ میرے باغ کو کبھی زوال آئے گا، یہ ایور لاسٹنگ ہے، سر سبز و شاداب رہے گا، ہمیشہ ٹھیک رہے گا، نہ کبھی خزاں آئے گی، نہ میرا خزانہ کم ہوگا، حد سے زمانے کے اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، وما ظن ساعت قائمتن اور سچی بات ہے میں نہیں مانتا کہ قیامت آنی بھی ہے، یہ سارے اس کے ظلم کی داستانیں ہیں، کیونکہ جب دنیا بہت مل جاتی ہے نا تو بندہ سوچتا ہے کہ اب یہ کون لے گا، اور اب یہ جائے گی بھی نہیں، روک لیں گے قیامت کو آنے سے، ہاں، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، تھرڈ آپشن، ہاں اگر پلٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، یعنی بالفرض مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی پڑا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا اس سے بھی اچھی جگہ پلٹنے کی، یعنی جب اتنا کچھ مل گیا تو وہاں بھی ملے گا. یہ ہے جو غلطی بہت سارے مال والوں کو لگ جاتی ہے. سمجھ لیجیے اس کو کہ بعض لوگ جب دنیا میں ان کو ان کی محنتوں کے بغیر ہی بہت سارا مل جاتا ہے, جب محنت کی زیادہ مل گیا تو غلطی یہ لگتی ہے کہ جیسے یہاں ملا وہاں بھی مل جائے گا. اس وقت میں کہہ سکتی ہوں 60-70% مسلمان اس دھوکے میں نیکیاں نہیں کر رہے. تسلی, اندر خاموش ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, دیکھنا مل جانا. ایسی مولوی ڈراتے ہیں, لو چھوڑو اللہ اتنا نہیں ہے, نعوذ باللہ اللہ ایسا تھوڑی ہے. یہ غلط فہمی ہے, حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ادھر کچھ ملنے میں اور آخرت میں کچھ ملنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہاں ملنا ہے امتحان کے لیے, وہاں ملنا ہے انعام کے لیے. اب امتحان کے لیے تو آپ کو ملتا ہے نا, دیکھیے جب کوئی کسی کا امتحان لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے نا, یہ بھی لے لو یہ بھی, تبھی تو امتحان لیا جائے گا. لیکن انعام کے لیے کس کو ملتا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ کوشچن پیپر تو سب کو ملتا ہے نا, لیکن کیا جو ریزلٹ کے بعد ایک گفٹ ملنا ہوتا ہے وہ سب کو ملتا ہے؟ یہاں دنیا میں کچھ ملنا امتحان کا پرچہ ملنا ہے, ایک گاڑی کی صورت میں, ایک گھر کی صورت میں, ایک سیل فون کی صورت میں, دس اینڈ دیٹ. وہاں ملے گا کچھ ان چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کے بعد. یہ غلط فہمی بہت ساروں کو روک لیتی ہے کہ اگر ہو گئے دیکھنا وہاں بھی میری اللہ سے بڑی دوستی ہے, مجھے بہت پیار ہے. وہ نام کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ باتیں جب سنی, قال لہ صاحبہ, اس نے کہا اپنے بھائی سے, دوست سے, وہ یحاورہ, اور وہ اسے بہت مباحثہ کر رہا تھا, اکفرت باللذی خلقک من تراب, کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفت, پھر نطفے سے پیدا کیا, ثم سواک رجلا, پھر تجھے بنا سنوار کر بالکل درست مرد بنا دیا. اب یہ دوست ہے نا, یہ اس کو سمجھا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ غریب لوگوں کے ساتھ رہو, تو کم دولت والا جو ہوتا ہے بندے کو سنبھال لیتا ہے, کبھی بھی ذرا شیخیاں بگاڑے تو پھر اصلاح کی کوشش کرتا ہے. کہا دیکھو تم اس ذات کو چھوڑ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا کہاں سے, لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بی ربی احدا, لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. یہاں کون سے شرک کی بات ہے؟ کسی قبر پہ کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے؟ نہیں. یہاں صرف اس گفتگو سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بندہ مومن ایمان کی بلندیوں پہ تھا. لیکنہ اصل میں کیا تھا؟ لیکن اور انا, یہ دو لفظ ہیں. لیکن تو وہی ہے جو عربی میں ہوتا ہے, اردو میں ہوتا ہے لیکن, اور انا میں نے میں, تو دونوں کو سہولت کے لیے ملا دیا گیا لیکن نا, کہ دیکھو میں تو ایسا نہیں ہوں جیسے تم ہو, میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں, میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوتا اپنے باغ میں, قلتا, تو کہتا, ما شاء اللہ, کیا خوب اللہ نے بنایا, یا جو اللہ نے بنایا, لا قوت الا باللہ, نہیں ہے قوت مگر اللہ کی. مطلب یہ ہے کہ اس باغ کو دے کے تو خوش ہو. اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہے تو نظر بد سے بچ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا بندے کے تکبر کو بھی تو توڑتا ہے نا. آپ کہتے ہیں جی آدھا قرآن ہو گیا ہمارا, دل میں آتا ہے واہ دیکھا محنت کی نا, آئی اتنی دفعہ, اتنا پڑھا, اتنا لکھا. نہیں, کہیے ماشاء اللہ وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. ان ترانی انا اقل من کمالا وولدا, اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں, کوئی بات نہیں, فَأَسَارَ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ, تو کوئی تعجب نہیں کہ میرا رب مجھ کو عطا فرما دے کوئی بہتر چیز تیرے باغ کی نسبت, وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آسمانی عذاب. حسبان فولان کا وزن ہے, جیسے گرداب ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو, تھنڈر سٹورم جیسے ہوتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اس باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی آفت توڑ سکتا ہے, کچھ بھی کوئی معاملہ ایسا بگڑ سکتا ہے جو تم نہیں سوچ رہے کہ اس وقت ہوگا. بدوا نہیں دے رہا, آگاہ کر رہا ہے. اور اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے چال چلن جو ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور فتوس بھی خسائی دن زلقا، اور ہو جائے تیرا یہ سر سبز و جاداب باغ ایک چٹیل میدان. زلقا کہتے ہیں قدم کے پھسلنے کو، پاؤں پھسلا دے، دلدل بن جائے. آج جس باغ کی رنگینی پہ تمہیں فخر ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اس کے اوپر پتھر آئے. اسی لفظ خسبانہ کے بارے میں امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عذاب، اور ابن عباس کہتے ہیں خسبان سے مراد ہے آگ، اس پہ آگ آ جائے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے پتھراؤ ہو. اور حیطہ بھی سمری ہی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کوئی بھی آسمانی یا زمینی آفت آئے اور تیرا باغ جل جائے، پھر ہوگا کیا تیرا حال؟ کہ تو کچھ بھی نہیں پا سکے گا. اور یہ سب نہ بھی ہو تو زمین سے بھی عذاب آ سکتا ہے. او یوس بھی ہما اوہا غورن، یا ہو جائے اس کا پانی خشک، یعنی پانی اتر جائے زمین میں. فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو تلاش کے باوجود اس کو پا نہ سکے گا. یعنی ڈرو، سمجھو تمہارا حال کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ سکتا ہے اور تمہیں، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ جو لفظ خسبان ہے نا، یہ خسبانتن کی جمع ہے، خسبانتن. اس کا جو ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے، بجلی کی کڑک. یعنی وہ دوست اس کو ڈرا رہا ہے کہ ایسی بڑی باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کسی وقت بھی اللہ کی مرضی بدلے گی تو یہ تمہارا باغ ایک دلدل بنے گا اور تم اس میں گر جاؤ گے. وہ احیط بثمری ہی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، احاطے میں آ گیا. ہمارے یہاں جیسے بولتے نا احیط بھی، یعنی اس کے اندر ساری چیزیں جو تھی وہ اللہ کے احاطے میں آ گئیں. پس بہ یقلب کفیہ، اور کفے افسوس ملنے لگا اس نقصان پر جو علامہ انفق فیہا، اس باغ پر خرچ کیا تھا. ساری راس المال بھی گئی، محنت بھی گئی. وہی خاویۃن علی عروشہا، اور اب وہ گرا پڑا تھا اپنے چھپروں پر، یعنی اس میں اگر کوئی بیلیں لگی ہوئی تھی تو وہ زمین پہ گر گئیں، کوئی گھروندہ بنا تھا تو وہ گر گیا. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کا شریک کسی کو نہ بنایا ہوتا. کس کو بنایا تھا اس نے رب کا شریک؟ خود کو. سیلف پریزنگ کا شکار تھا، یعنی نفس کے فتنے کا شکار ہو گیا، خود کو بڑا بنانے لگا، کہا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. لیکن ہوا کیا؟ ولم تکل لہ فیۃ ینصرونہ من دون اللہ، پس نہ ہوئی کوئی جماعت جو اس کو اللہ کے مقابلے میں مدد کرتی. وما کان منتصرا، اور کوئی اس کا بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا. منتصرا اور ینصرونا ایک ہی لفظ ہے، نون سواد را اس کا روٹ ہے. انتصار کہتے ہیں ظلم سے بچانا، بدلہ لینا. اور نصر عام مدد ہوتی ہے، یعنی اللہ نے اگر اس کے ساتھ ایسا کیا تو نعوذ باللہ کوئی اللہ سے بدلہ بھی لینے والا نہ اٹھا اس کی حمایت میں. اور ثابت کیا ہوا؟ کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں بادشاہت تو ایک اللہ کے لیے حق ہے. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، وہ ہے بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام کے اعتبار سے. یہاں پہ بات پوری ہوئی. ولایت کا لفظ جو ہے نصرت، مدد، کارسازی کے معنوں میں آتا ہے. سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں ما لہم من ولایتہم، کیسے لوگوں کی پھر کوئی دوستی آپ کی نہیں ہونی چاہیے جو ایمان سے کفر کو پسند کرے. خلاصہ کیا تھا ساری بات کا؟ یہ اگلی آیتوں کی تمہید تھی، لیکن ابھی تک جو ہم نے اس میں سے بات سیکھی وہ کیا ہے کہ یہ دو مختلف کردار ہیں، ایک دنیا دار اور ایک دیندار، ایک ایمان والا اور ایک کفر والا، ایک متکبر اور ایک ہمبل عاجز. جس کو جو ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور جس سے جو چھنا ہے یہ اللہ کی رضا ہے. لہذا نہ مال برا ہے نہ اچھا ہے، اس کے لیے اچھا ہے جس نے اس کو پا کے رب کو راضی کر لیا، اور اس کے لیے برا ہے جس کو مال ملا اور اس نے اس کے بعد برے کام کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں مال کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف کے اندر جو فتنے ڈسکس ہوں گے، خاص طور پہ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں دیکھا کہ اس سورت کے تعارف میں کہ فتنہ دجال کے مقابلے پہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اب آپ سوچئے ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. اکڑتے کیوں ہو؟ بڑے کیوں بنتے ہو؟ اصحاب کہف کا قصہ، فتنہ ایمان، ایمان کی آزمائش. اب یہ دوسرا قصہ ہم نے پڑھ لیا، ف فتنہ مال. اسی طرح آگے علم کے فتنے اور سلطنت اور اقتدار کے فتنوں کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو نعمت ہمیں دے وہ اس طرح کی دے کہ اس کو پا کر ہم اللہ کے قریب ہوں, نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہتے ہیں ہم سب رب العالمین سورہ کہف کے الحمدللہ ہم 44 آیت پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ اب دیکھیں سمجھ کر پڑھنا ایک اور ہی کیفی دے رہی ہے نا. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ہمیں کس سے سنائے جا رہے ہیں اور کس سے ہم کس نیت سے سنیں. انہوں نے دیکھیں عمل کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں ان شاء اللہ. تو ہمیں ان سے سبق لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے والا بنا دے اور اس کو عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 19 سے دیکھتے ہیں ان شاء اللہ. چلیے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا تقطعنا لما تحب وترضى. آمین. آگے دیکھیں آیت نمبر 19 سے جیسے ہم اگر دیکھیں تو دیکھیں اس آیت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر اصحاب کہف کے بارے میں بھی تو تعلق پیچھے سے جڑا ہوا ہے کہ اصحاب کہف نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے اور کیا کرا ایک غار میں پناہ لے لی. ٹھیک ہے نا, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے غار میں پناہ لی اور اللہ نے انہوں کو کیا کرا محفوظ طریقے سے سلا دیا اور قیامت تک مثال بنا دی. کیا مثال بنا دی؟ کیا ہمیں یہاں سے سبق تھا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کس کس طریقے سے مدد کرتا ہے, ہے نا؟ اب دیکھیں آیت نمبر 19 میں بھی اہل ایمان کا طریقہ پتا چلا. کیا طریقہ پتا چلا کہ جب وہ سو کر اٹھے تو کیا کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے دن ٹھہرے رہے, ہم کتنے دن سوئے, لیکن ان کا جملہ کیا تھا کہ اللہ کو پتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے رہے. کیا سبق ملا ہے نا؟ آلو رب کو آلو بحثیں نہیں کرنی ہے. اہل ایمان بیکار کی باتوں میں نہیں بحث کرنے شروع کر دیتا ہے نا, مقصد پہ نظر تھی نا. فضول باتوں میں پڑھ کر کیا ہوتا ہے, وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کس سے بچا کے رکھتے ہیں, لغو اور لحو سے بچا کے رکھتے ہیں. مقصد سے ہٹنا نہیں ہے, مقصد تھا نا. اور دیکھیں سوال بھی وہ کرنے چاہیے جس سے علم میں اضافہ ہو, بیکار چیزوں میں نہیں پڑھنا. اور دیکھیں آیت نمبر 20 میں بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اگر ہم وہاں چلے گئے اور اگر ہمیں کسی نے جان لیا تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں سنسار کر دے یا ہمیں اپنے مذہب میں داخل کر لے. یہاں سے کیا پتا چلا, کس بات کی فکر تھی انہیں, کس بات کی فکر تھی؟ ایمان کا خطرہ تھا, ایمان کی بچانے کی فکر تھی نا, ہے نا؟ اور دیکھیں جب اللہ کے راستے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں جب مشکل آتی ہے تو ڈر جائیں, خوشی سے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں خوشی بھر جاتی ہے, سب ہم دیکھتے ہیں نا. لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کیا کرنا, یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں مشکل پہ بھی کون جم سکتا ہے, اور جمنے کے ساتھ ساتھ خوشی سے جمنا کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوگا, جس کے دل میں اللہ کی محبت سے چور ہوگا, ایمان والے جس کے دل میں اتنا ایمان ہوگا کہ وہ ہٹنے کو نہ ہٹے چاہے کوئی بھی کچھ کیوں نہ ہو جائے, ہے نا؟ اللہ تعالیٰ دل ہمارے ایسے بنا دے کہ ہم اللہ کی محبت والے دل ہوں, اللہ کی محبت سے چور ہوں. آمین اللہ آمین. پھر دیکھیں آگے کی آیتوں میں ہمیں کیا پتا چلا کہ جب وہ اٹھے تو کیا جھگڑے ہو رہے تھے, آخرت کے بارے میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے. پھر ہم نے قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے, عبادت گاہیں بنانے کے بارے میں تفصیل سے دیکھا, الحمدللہ, ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 میں, یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا, کوئی کام کرنے سے پہلے کیا کہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے. آیت نمبر 24 اور 23 اینڈ 24 میں کیا کہنا چاہیے, انشاءاللہ کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ کہنا کیا ہے کہ ہم اپنا کام اللہ پر ڈال دیتے ہیں نا, تاکہ کام ہمارا آسان ہو جائے انشاءاللہ, ہے نا؟ الحمدللہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. جی پھر دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم آیت نمبر 28 پر آ جائیے. اب یہاں پر یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے جسے ہمارے لیے بہت سبق ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا سوچیے بھی نہ کہ غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے, ہم نے یہ دیکھا نا تفسیر میں, بلکہ مشرکین کا مطالبہ تھا کہ آپ ان کو اپنی محفل سے ہٹائیں گے تو ہم آ گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے. کیوں نہ ہٹائیے, وجہ کیا ہے, کیا ہمیں یہاں سے سبق ہم نے کیا لیا کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہیں. جن کو نہیں ماننا وہ تو تاویلیں کرتے ہی کرتے ہیں نا, لکھیے آپ لوگ بھی. دیکھیں آگے کی آیتوں میں بھی کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے شخص کی اطاعت بھی نہ کریں. کیسے شخص کی اطاعت نہ کریں, یہاں پہ تین چیزوں کا ذکر ہے. جی ہاں, یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ مخلص ہوں, دوستی کا معیار بھی ہمیں پتا چلا کہ یہ کون ہے جن کے آپ کہنا آپ کہا نہ مانے, جو غافل ہے, جو بات نہ مانے, جو اللہ سے اور قرآن سے رشتہ توڑ دیں, جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں, جو موڈی ہیں, جو موڈ کے غلام ہیں. جی ہاں, غافل لوگ اور حد سے بڑھنے والے لوگ. ہے نا. تو دیکھیں یہ تھوڑا سا ہمیں یہاں پر ایک دوستی کا, ہمیں دوست کیسے بنانے چاہیے اس کا بھی معیار ہمیں پتا چلا نا, کہ دوستی کس ٹائپ کی ہو. ٹھیک ہے, ہم نے بہت تفصیل میں الحمدللہ تفصیل میں بھی دیکھا کہ دوستیاں انسان کو اللہ کے نام پہ دوستی کرے, مال اور اسٹیٹس دیکھ کر نہ کرے. جی ہاں, کیونکہ دیکھیں دوست جو ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے نا, تو اچھی کمپنی میں انتخاب کرنی چاہیے. اور اگر کسی کی ایسی کمپنی ہو تو پھر اس کی کمپنی کو چھوڑ دینا چاہیے, لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آگے دیکھیے کہ ہمیں اور کیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ وقو دل حق, کہہ دیجیے کہ یہی حق ہے. ٹھیک ہے,
ربنا تقبل منا.
اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ یہی حق ہے. حق سے کیا مراد ہے, حق سے کیا مراد ہے, قرآن اسلام. جی تو کیا ہمیں پتا چلا کہ حق واضح ہے, اگر جو لینا چاہے وہ اس کی چوائس ہے. اور پھر دیکھیں قرآن ہمیں کیا دیتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے. اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کریں, اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہماری غلطی ہے نا. جو حق کو بھی نہ مانے تو اس کے لیے دیکھیں کتنی بڑی عذاب کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس پھر جنت کی خوشخبریاں دی کہ یہ جنت عدن کس کے لیے ہے, کن کے لیے ہے یہ جنت, جو نیک عمل صالح کرے گا. اور عمل صالح بھی کون سے عمل ہوتے ہیں, یہ ہم دیکھ چکے اور بار بار ہم اس کو دہراتے ہیں, اخلاص اور سنت کے مطابق. اب دیکھیں آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک ہمیں دو دوستوں کی کہانی کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے والے قصے میں ایمان بچانے کا واقعہ تھا نا, اب اس قصے میں ہم کیا دیکھیں گے, دولت کا فتنا مال ہے نا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو دوستوں میں سے ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے اچھا باغ تھا اس کا, لیکن اس کی آزمائش ہوئی اور ایک شخص نے کیا کرا, اپنے نفس پر ظلم کیا. کس طرح اپنے نفس پر ظلم کیا, تکبر کر کے خود کو بڑا سمجھا, خود کو کریڈٹ دیا, اور پھر کیا کہا کہ اول تو قیامت نہیں آئے گی اور اگر آئے گی بھی تو اسے بہتر جگہ ملے گی. عموماً یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ اگر ہمارے پاس دنیا ہے تو کیا انسان سوچتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں, اللہ ہم سے خوش ہیں, ہے نا. جو انسان کو جو دنیا میں ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر بھی ملے گا, تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. یہاں پر جو ملا ہے وہ کیا ہے, کیا ہے یہاں پر جو ملا ہے, ہمیں ٹیسٹ ہے, آزمائش ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسرا شخص کا کردار کیا تھا کہ اس کے اندر کیا تھے. جی ہاں بالکل, دوسرے شخص کے اندر عاجزی تھی, اللہ کا بھروسہ تھا, توکل تھا, توحید پر تھا, اس کے اندر خیر خواہی تھی. اپنے دوست کو دیکھیں کس طرح سمجھایا, بلکہ آگاہ کر رہا ہے. کیا آگاہ کر رہا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کیا کہنا چاہیے, جو کہ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے, کیا ہے کہ ماشاء اللہ ہے نا. اور یہ کہنا کیا ہے کہ یہ ہماری قوت سے نہیں ہوا بلکہ صرف اور صرف اللہ کی قوت سے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اور کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ آج تم اکڑ رہے ہو تو یہ مال پا کر ہو سکتا ہے کہ تمہیں زمین کے عذاب سے تمہارے پاس سے چلا بھی جائے اور اللہ مجھے اس سے اچھا بھی دے دے. ان ساری آیتوں سے ہم نے کیا آغاز کیا, چلیے ایک ایک پوائنٹ لکھیے کہ دیکھیں اگر اللہ کوئی چیز لینا چاہے نا تو ہم اس کو طلب کرنے کے باوجود بھی نہیں طلب کر سکتے ہے نا. یہاں پر کہ اگر پانی خوش ہو جائے تو تم اسے لا نہیں سکو گے, آیت نمبر 41 میں. تو جو ملا ہے وہ کیا ہے, آج ہم نے دیکھا نا اپنی تفصیل میں کہ اللہ کی طرف سے, اور جو چلا جاتا ہے وہ کیا, وہ اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. نعمتوں کو شکر کرنے والا بننا ہے. اصل مدد اللہ کی ہے جو سچی مدد ہے. اور مال پا کر نہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, کیونکہ دیکھیں وقت پلٹ بھی سکتا ہے نا. دنیا میں اتنا غم نہیں ہو جانا کہ اللہ اور آخرت کو بھول جائے. مال برا نہیں ہے بلکہ اس کی حرص بری ہے, اس سے غفلت بری ہے اور اس کی ناشکری بری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور نعمتیں پا کر ہم شکر کرنے والے بن جائیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے ہماری یہ ساری نعمتیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر استقامت دے دے ان شاء اللہ تعالیٰ. الحمد للہ رب العالمین, یہ تو ہم نے گنی چنی اپنے عمل کی باتیں لکھی, لیکن ایک ایک لفظ میں بہت ساری عمل اور ہمارے لیے سبق چھپے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے سبق لینے والا بنا دے. آمین یا آمین. چلے اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آپ سے کل پھر بات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی خوبصورت طریقے سے سورہ کاف کو سمجھا دینا کہ جب ہم ہر جمعے کو اس کو پڑھیں تو ہمارے لیے اس کے اندر اتنے سارے ریمائنڈرس ہیں جو کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.